کل مولانا ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی، کلام کیا؟ ایسا لفظ جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ، بھائی تو دو کلمے کبھی لفظوں میں ہوں گے اور کبھی تقدیرن ہوں گے، کبھی حکمن ہوں گے دو کلمے، تو لہذا اضرب بھی داخل ہوا، اس لیے کہ اضرب بظاہر تو ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا، تو اضرب فعل، انتا ضمیر فاعل، تو یہ کیا حاصل ہو گیا ہمیں؟ کلام دو کلمے آ گئے مولانا. پھر اسناد کی بات آئی تھی، اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کہتے تھے ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو فائدہ تام حاصل ہو، فائدہ تام حاصل ہو. فائدہ تام کس کو کہتے تھے؟ جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. آپ نے کہا زید قائم، تو مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہوا، اب اس کے ذہن میں کوئی اور سوال نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف زید تو بات تو پوری نہ ہوئی، تو ابھی سمجھ میں آیا، تو فائدہ تام حاصل نہ ہوا. اور فائدہ تام کس کو کہتے تھے؟ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. اس کے بعد مولانا اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ کلام، اب معلوم ہوا دو کلمے ضرور چاہیے کلام کے لیے. اس کی پھر چھ صورتیں بنتی تھیں، یا تو دونوں اسم ہوں گے، یا دونوں فعل ہوں گے، یا دونوں حرف ہوں گے، ایک اسم ہوگا ایک فعل، یا ایک فعل ہوگا ایک حرف، یا ایک اسم ہوگا ایک حرف. کتنی صورتیں ہوئیں؟ چھ صورت. ان چھ میں سے صرف دو صورتوں کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے، جبکہ دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل. اس لیے کہ کلام کے لیے ایک مسند بھی چاہیے، ایک مسند الیہ چاہیے، اور اسم مسند الیہ بھی بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے، تو لہذا دونوں جز اسم سے حاصل ہو رہے ہیں، جبکہ فعل مسند تو واقع ہوتا ہے، مسند الیہ واقع ہے، تو فعل کے ایک فعل آ گیا اور ایک اس کے ساتھ اسم آ گیا، تو اس صورت میں بھی کلام حاصل. جبکہ باقی صورتوں کے اندر دونوں فعل ہوں تو مسند تو ہے، مسند الیہ کوئی نہیں، دونوں حرف ہوں تو نہ مسند ہے اور نہ مسند، تو اسی طرح باقی کسی صورت کے اندر بھی پورا کلام ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھائی آپ کی بات تو ٹوٹ جاتی ہے، یا زیدو اس کو سب کہتے ہیں یہ کلام ہے، حالانکہ اس میں تو ایک حرف ہے ایک اسم ہے، اور آپ نے تو کہا تھا حرف اور اسم سے کلام حاصل. جواب دیا تھا کہ بھائی یا قائم مقام ادعو کے ہے، اصل میں کلام یوں ہے ادعو زیدن یا اطلبو زیدن، تو پھر ہم نے ادعو کو حذف کیا اور یا کو کیا کیا، اس کے قائم مقام بنایا. کہتے ہیں پھر تو صرف یا سے کلام حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ادعو فعل تھا، انا ضمیر اس کے اندر فاعل تھا، فعل فاعل آ گئے، اور ان دونوں کا قائم مقام کون ہے؟ یا. جب یا قائم مقام ہے تو کلام صرف یا سے حاصل ہوا، زید تو بیکار ہو گیا پھر بھی، تو یا کو، حالانکہ صرف یا کو تو کوئی بھی کلام نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں نہیں، دراصل ادعو انا تھا، تو ہم نے کیا کیا بھائی، ادعو کو قائم مقام یا اس کو قائم مقام کر دی، اور آنا کا قائم مقام کس کو کر دیا؟ زید کو کر دیا. تو لہذا اب دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کے ساتھ مل کر کلام حاصل ہوگا، صرف ایک سے کلام حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد مولانا اسم کی بات بتلائی تھی کہ اسم دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی. معرب اور مبنی، تو اس میں معرب کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، اور اس ترکیب میں اس کا عامل بھی ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا عامل کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اسم پر آپ کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے یا نصب پڑھیں گے یا جر پڑھیں گے؟ رفع بھی عامل کی وجہ سے، نصب بھی عامل کی وجہ سے، جر بھی عامل کی وجہ سے آئے گا. تو معرب وہ ہے جو دوسرے اسم کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور ساتھ اس کا عامل بھی ہو، اور نیز دوسری شرط مولانا مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو. اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے پھر چاہے ترکیب میں بھی آ جائے، عامل کے ساتھ بھی آ جائے، پھر بھی وہ معرب نہیں بنے گا، بلکہ کیا رہے گا؟ مبنی. اور مبنی کتنی چیزیں ہیں مولانا؟ تین چیزیں ہیں مبنی الاصل. ایک کیا ہے؟ ایک ماضی ہے، ایک امر حاضر، اور تیسرا حروف ہیں. تو جو ان کے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. مشابہت بھائی ہر مشابہت نہیں مراد، چند خاص مشابہتیں مراد ہیں، چھ سات جو علماء نے نقل کی ہیں. مثال کے طور پر بھائی محتاج اس میں اشارہ ہے، مبنی الاصل تو تین چیزیں ہیں لیکن اس میں اشارہ بھی مبنی ہے، تو یہ تو مبنی الاصل نہیں معلوم ہوا، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ مبنی قرار دیا. بھائی کیا مشابہت ہے اس کی؟ کہتے ہیں بھائی یہ حرف کی طرح ہے، جیسے حرف محتاج ہوتا ہے اپنا معنی بتانے میں غیر کا، اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہوتا ہے. کس کا؟ مشارن الیہ. مشارن الیہ چاہیے، حصن چاہیے، خارج میں آپ کسی کی طرف اشارہ کریں، ہذا یا ذالکا، اور یا مولانا تلفظ کے اندر ہمیں چاہیے حاضل کتاب، تو اس کے لیے مشارون لے لے ضروری ہے، مشارون لے لے کا محتاج، تو یہ حرف کی طرح ہوا اور مبنی الاصل کی طرح ہوا، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اس میں موصول ہے، موصول الذی، اس کے لیے صلہ چاہیے ہوتا ہے، تو موصول صلے کا محتاج، لہذا اس میں موصول بھی کیا ہوا؟ مبنی ہوا، کیونکہ یہ محتاج ہونے میں کس کی طرح ہو گیا؟ حرف کی طرح. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دو باتیں ذکر کی، ایک تو یہ غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، اور نیز مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی معلوم ہوا. جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. مثلا اکیلا لفظ زید، آپ اس پر کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ رفع پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں رفع بھائی؟ رفع کے لیے تو عامل چاہیے، کوئی عامل ہے یہاں پر؟ کوئی عامل نہیں. نصب پڑھنا چاہتے ہیں، جر پڑھنا، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. جب اس پر آپ اعراب نہیں پڑھ سکتے، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے مبنی فی الحال، یعنی بالفعل مبنی ہے، لیکن بالقوا یہ معرب ہے، اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. جب بھی ترکیب میں آئے گا اپنے عامل کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ اس پر اعراب آ جائے گا. جبکہ اگر یہ مشابہ ہو مبنی الاصل کے ساتھ، پھر تو ترکیب میں بھی آ جائے، عامل بھی ساتھ آ جائے، اس کے باوجود یہ معرب نہیں ہوگا. جیسے ہا اولائی، آپ کہتے ہیں جا ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بھی ہا اولائی، ہر حالت میں حمزہ پر کسرہ آ رہا ہے، کوئی حالت اس کی بدل نہیں رہی ہوئی. پھر اس کا حکم بتایا تھا مولانا، حکم یہ ہے معرب کا کہ عوامل کے آنے سے اس کا آخر بدلتا ہے، یا تو مولانا لفظوں کے اعتبار سے وہ تبدیلی آئے گی اس میں، اور یا تقدیرن تبدیلی آئے گی. لفظوں کے اعتبار سے جا زید، رأیت زید، مررت بھی زید، اعراب باقاعدہ لفظوں میں بدل رہے ہیں مولانا تلفظ میں، اور یا پھر مولانا تقدیرن تبدیلی آئے گی، جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بھی موسیٰ، یہاں تقدیرن تبدیلی آ رہی ہے. ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے کیونکہ آخر میں الف ناقص، الف ہے مولانا، الف مقصورہ، اور یہاں پر اس پر تو کوئی حرکت نہیں آ سکتی بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا اعراب. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسم کا آخر بدلے. زیدن، یہ دیکھو دال پر رفع آ رہا ہے، زیدن اور زیدن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں تین قسم کے نام ہیں، ضمن، فتح، کسر. ضمتن، فتح، کسرت، رفع، نصب، جر. تو یاد رکھو مولانا، ضمن، فتح، کسر یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ، ضمتن، فتح، کسرت یہ عام ہے معرب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بھی، جبکہ رفع، نصب، جر یہ نام خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. تو ضمن، فتح وغیرہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ، اور رفع، نصب، جر خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. اور ضمت، فتح، کسرت عام ہیں، دونوں کے ساتھ بولے جائیں گے. اس کے بعد بتلایا تھا اسم کی اعراب کے اعتبار سے نو قسمیں ہیں بھائی، نو قسمیں. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب، فتح، جر، یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ تین قسموں میں. اول مفرد، منصرف، بھائی صحیح کس کو کہتے ہیں نحو کے اندر؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ، اس لیے کیونکہ نحوی بحث کرتا ہے اعراب سے، اور اعراب آتے ہیں آخری کلمے پہ، تو صرفی صحیح اور ہے، نحوی صحیح اور ہے. اور اس کے بعد دوسری کون سی قسم ہے؟ جاری مجرائے صحیح. جاری مجرائے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں وہ یا آئے لیکن ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. اس پر بھی اعراب پڑھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ اور یا پر اگرچہ اعراب پڑھنا مشکل تھا، لیکن ما قبل ساکن آنے کی وجہ سے اب اعراب پڑھنا اس پر ہاں، تو اس پر بھی تینوں اعراب آئیں گے. اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف. اس کے بعد دوسری قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف تا آئے مولانا. اور اس کے بعد تیسری قسم رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر، یہ کس کے ساتھ خاص؟ غیر منصرف. چوتھی قسم کا مولانا رفع کس کے ساتھ؟ نصب، جر، اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، اسماء ستہ ہوں، مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، مضاف ہو، کس کی طرف؟ غیر متکلم کی طرف. اس کے بعد مولانا پانچویں قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، نصب اور جر، یا ما قبل مفتوح، یہ کتنی قسموں کے ساتھ ہے؟ تین قسم، اول تثنیہ، ثانی کلا کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف
نہیں،
اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو پھر کیا اعراب ہوتا ہے؟ پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جا ارنی کلا رجلین رایتو مرر تو بکلا رجلین، پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا مولانا. اور تیسری کون سی قسم ہے؟ اثنانی و اثنتانی. بھائی اثنانی اثنتانی تثنیہ نہیں ہے جی؟ پہلے کا تثنیہ، اب کہہ رہے ہیں اثنانی اثنتانی، یہ بھی تو تثنیہ میں تھے، ان کو کیوں الگ شمار کیا؟ ہاں شابش، تثنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں ہم الف نون لگاتے ہیں، اور یہ اثنانی اور وہ اس کے بغیر مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہو. تو یہاں جیسے رجلانی یہ تثنیہ ہے، اسے الف نون ہٹا دو تو رجل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مفرد کے لیے. جبکہ اثنانی اثنتانی ایسے نہیں ہے، الف نون کے بغیر استعمال کرتے ہیں آپ مفرد کے لیے نہیں. اس کے بعد چھٹی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ اور نصب اور جر، اور یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ تین قسموں میں، اول جمع مذکر سالم، ثانی اولو، ثالث عشرون، اور اس کے جو اخوات ہیں. اچھا بھائی اولو کے اندر یہ رسم الخط میں وہ کیوں درمیان میں لکھتے ہیں؟ حالت جری میں اولی ہوگا، اگر وہ نہ لکھیں تو یہ کیا لگے گا؟ الا لگے گا. تو حالت جری میں فرق کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں. تو جب ایک حالت میں وہ لکھتی ہے تو باقی دونوں حالتوں میں بھی کیا لکھتے ہیں؟ تاکہ ہمیشہ ایک جیسا رہے کلمہ. بھائی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تثنیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. رجلانی نون پر کسرہ، مسلمون نون پر فتحہ، اور یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. اس کے بعد ساتویں قسم تھی رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. نصب اور جر، تینوں تقدیری ہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ؟ دو، اول اس میں مقصور، اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوگا، کبھی تقدیراً موجود ہوگا. اگر سمجھ میں آیا، جا انی العصا، اور کبھی جا انی عصن. بھائی عصن کے اندر یہ کیا تھا اصل میں؟ آسا ون تھا. کیا تھا؟ یہ واوی ہے، آسا ون تھا. پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. پھر کیا ہوا؟ التقاء ساکنین آیا نون تنوین میں اور الف کے اندر، وہ گر گیا، کیا بن گیا؟ آسان. تو الف تقدیرن موجود ہے، سمجھ میں آیا؟ فتن، آسان وغیرہ، مانن. اور اس کے بعد دوسری قسم کس کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے؟ وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. علاوہ کس کے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ، کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب آگے نومی قسم میں آئے گا. اس کے بعد آٹھویں قسم کا اعراب رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری. نصب کس کے ساتھ؟ جر کس کے ساتھ؟ کسرہ تقدیری کے ساتھ. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں منقوص ناقص سے ہے. اسے منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل کیا ہے؟ کسرہ آئے، جیسے قاضی، جاء القاضی، رأیت القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. اس کے بعد نویں قسم رفع کس کے ساتھ؟ واو تقدیری کے ساتھ. اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. اور یہ کس کا اعراب ہے؟ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ اس میں مورد دو قسم پر ہے، منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ ہے جس کے اندر دو اسباب منصر یا ایک قائم مقام دو کے نہ پایا جائے، اور منصرف وہ ہے جس کے اندر دو اسباب منصرف ہوں یا ایک قائم مقام دو کے ہوں، نو اسباب میں سے یہ پایا جائے. بھائی سمجھ میں ہے؟ اور منصرف پر مولانا حرکتیں آتی ہیں تینوں، اور تنوین بھی آیا کرتی ہے، اور جبکہ غیر منصرف پر جو ہے تنوین اور کسرہ نہیں آتے. اس کے بعد ہم نے غیر اسباب مناسب شروع کیے تھے، انہوں نے بتایا تھا نو ہے، تو سب سے پہلے ہم نے عدل کو شروع کیا. عدل انہوں نے بتایا تھا کس کو، کہ صیغے کو پھیرنا ایک حالت سے قانونی حالت سے کس کی طرف، غیر قانونی حالت کی طرف پھیرنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ صیغہ اصلی سے نکال کر نئی صورت اس کو دے دینا. صیغہ اصلی، صیغہ اصلی کس کو کہتے تھے؟ جس کو قانون تقاضا کرتا ہو، ضابطہ اس کا تقاضا کرتا ہو. پھر یہ کتنی قسم پر ہے؟ دو، ایک تحقیقاً اور ایک تقدیراً. تحقیقاً کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود. تقدیراً کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. جیسے دیکھیے مولانا کیا مثال گزری تھی، ظفر بھائی یہاں پر ایک تو عالمیت ہے اور دوسرا عدل ہے اور عدل تقدیری ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. یہ صرف نحویوں نے اپنے قانون اور ضابطے کو بچانے کے لیے یہاں پر عدل کو فرض کر لیے، اس لیے کہ نحویوں کا ضابطہ کیا ہے، غیر منصرف ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے جس کے اگر کتنے اسباب پائے جائیں، دو اسباب منصرف پائے جائیں یا ایک قائم مقام کس کے ہو، دو کے. اور اس میں دیکھا تو ایک مل رہا ہے عالمیت، دوسرا سبب بھی کوئی نہیں. اور عرب سنا جب بھی تو وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں، غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، اور غیر منصرف تو ہمارا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے، دو سبب چاہیے. تو ہم نے اس میں کیا فرض کر لیا، عدل فرض کر لیا. اور دلیل کیا ہے، کوئی دلیل نہیں، بس عدل ہے اس کے اندر. تو اصل میں تھا یہ ذات عمر تھا عامر سے معدول ہے، اور ظفر کس سے، کافر سے معدول ہے. اور تحقیقی کی مثال مولانا ثلاثا و مثلثا، ثلاثا کا کیا معنی تین تین، مثلثا کا کیا معنی تین تین. تو مولانا یہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہاں کیا ہے، ثلاثا مثلثا. دلیل ایک تو اس میں وصفیت ہے، اور دوسرا کیا ہے، عدل ہے. عدل کون سا ہے، تحقیقی یا تقدیری؟ تحقیقی. دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل کیا، ثلاثا کا معنی ہے تین تین. بھائی لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، حالانکہ ضابطہ یہ ہے لفظ ایک ہو تو معنی بھی ایک ہوتا ہے، لفظ دو ہو تو معنی دو ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ اصل میں تھا ثلاثۃن ثلاثۃن، پھر ثلاثۃن سے پھیر کر، یہ قانونی صیغہ تھا ضابطے کے مطابق دو لفظوں کے دو معنی آ رہے تھے، ہم نے پھیر کر اسے ایک ہی صیغہ بنا لیا، کیا ثلاثا. تو دیکھو عدل آیا یا نہیں آیا، نئی شکل بن گئی ایک. اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی نہیں جمع ہوتا. کیوں نہیں جمع ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے چھ وزن ہیں، اور چھ وزنوں میں سے کوئی بھی فیل والا وزن
نہیں ہے.
تو جب چھ وزن ہی کوئی نہیں فیل والا تو اس کے ساتھ نہیں. نیز بتایا تھا یہ عالمیت کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے اور وصفیت کے ساتھ بھی. عالمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ظفر عمر، اس میں ایک عالمیت ہے ایک عادل ہے دونوں میں. وصفیت کے ساتھ مثال جمع ہونے کی جیسے ثلاثا مثلثا اخرى جمعہ، یہ سارے چاروں مثالیں ہیں مولانا، ان سب میں ایک سبب وصفیت ہے اور ایک سبب کیا ہے، عادل ہے. اسی طرح اخر ہے جمعہ ہے، ان کے اندر بھی عدل تحقیقی ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اخر یہ معدول ہے اخر من سے یا الاخر سے، اس لیے کہ اس میں جمع ہے اخر کس کی، اخرا کی، اور اخرا مؤنث ہے کس کی، آخرو کی. اور آخر کیا ہے مولانا، اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں، تین، اضافت، من یا الف لام. اور یہاں پر معلوم ہوا یہ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک سے معدول ہوا ہے، یا اصل میں یا تو کیا تھا یہ، تو اصل میں یہ ہاں تیسرے طریقے اضافت والے کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اضافت سے تو غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے، منصرف. تو اضافت تو منافی ہے غیر انصراف کے، لہذا اس کو ذکر نہیں. یعنی یہ الف لام سے معدول ہے، یا الاخر سے معدول، الاخر سے معدول ہے، یا اخرو من سے معدول ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اسی طرح جمعہ ہے مولانا، جمعہ یہ جمع ہے جمع کی. اب یہ جمع یا تو صفت ہے، جمع ہے کس کی، اجماؤ کے، یا یہ اس میں محض ہے، یا کیا ہوگا، اس میں محض. تو اس میں محض ہوگا اگر تو اس میں محض ہونے کی صورت میں اس کی جمع آیا کرتی ہے، جیسے سہارا کی جمع کیا آتی ہے، سہارا اور سہرا واد. معلوم ہوا یہ ان دو میں سے کسی ایک سے معدول ہے. اور اگر یہ صفت ہوتا تو صفت کی جمع کیا آیا کرتی ہے، افعال صفتی کی، ہمرا کی جمع کیا آئے گی، حمرون. تو یہ بھی کیا تھا اصل میں، جمعون. تو یہ معدول ہے یا تو جمعون سے، یا جمع سے، یا جمع واد سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ باقی تفصیل حاشیے میں ہے، وہاں دیکھ لیجئے بھائی. عمل وقف، تفصیلی بات کل ہو چکی ہے. تو عمل وقف فلا یجتمع مع العالمیت اصلا، کہتے ہیں وصف کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ عالمیت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں جمع ہو سکتا، کیا وجہ ہے بھائی، کیونکہ عالمیت دلالت عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر، زید میں نے کہا ایک معین ذات سے دلالت کی، اور وصف کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ذات مبہم پر، اور ایک ہی چیز تو جمع ہو گئے تو پھر تو ایک ہی چیز دلالت کرے گی، ذات مبہم پر بھی اور ذات معین پر بھی، اور ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور اس کی عالمی وصف مولانا شرط سبب بنے گا منع صرف کا، لیکن سبب بننے کے لیے اس کی ایک شرط ہے، کیا؟ کہ یہ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف ہونا چاہیے اصل وضع. اگر بعد میں استعمال ہو، اصل وضع میں اگر ایک وصف ہے، بعد میں چاہے وصفیت ترک بھی کر دی جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر ایک چیز اصل وضع میں وصف نہیں ہے تو بعد میں چاہے بطور وصف کے استعمال کر بھی لیں تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا اعتبار نہیں ہے. اصل وضع کو ہم دیکھیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے دیکھیے مولانا آپ کیا کہتے ہیں بھائی، اسود ارقم، یہ اصل میں ہر اسود ہر کالی چیز کے لیے وضع، لیکن بعد میں یہ نام ہوا کس کا؟ کالے سانپ کا. تو اصل وضع میں تو یہ وصف تھا، لہذا اب یہ وصفیت معتبر ہوگی. تو ایک یہ وصفیت آ گئی، ایک وزن فعل آ گیا اسود کے اندر، یہ کیا بن گیا؟ غیر اگرچہ اب سانپ کا نام بن چکا ہے. اور جبکہ اربعہ کا لفظ چار کے عدد کے لیے وضع تھا، لیکن بعد میں یہ استعمال بطور صفت کے بھی ہونے لگا، جیسے مررت بنسوتین اربعین، اب یہ اربعین کا لفظ صفت بن رہا ہے اس جملے کے اندر باقاعدہ. تو ایک وزن فعل ہے اس کے اندر اربع اکرم، اور دوسرا کیا ہے؟ صفت وصفیت ہے. لیکن یہ وصفیت ہے تو، لیکن وہ یہ اس کا اثر کوئی نہیں، یہ غیر منصرف کا سبب نہیں، کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائی گئی. کیا؟ کہ اصل وضع میں یہ وصف نہیں. سمجھ میں آئی بھائی؟ امت تانی سب تائف شرطہ ان یکون عالما کطلحہ وکذلک المانویو. جی تانیس مولانا، تانیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تانیس دو قسم پر ہے، ایک تانیس لفظی، ایک تانیس معنوی. تانیس لفظی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی تانیس کی علامت موجود ہو، اور تانیس کی کتنی علامتیں ہیں؟ تین، تا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تو یہ جس میں لفظوں تانیس، تو یہ تین قسم پر ہوئی، اور ایک ہے تانیس معنوی، تو کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. تین قسم کی تو تانیس لفظی ہو گئی، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ تانیس معنوی ہے. تانیس کی اچھا، اب ان میں شرائط کیا کیا ہیں؟ یہ غیر منصراف کا سبب بنیں گی مولانا، یاد رکھو. سب سے پہلے الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو ہیں یہ تانیس کا سبب بنیں گے. کس کے ساتھ؟ یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں. جس کلمے کے آخر میں الف تانیس والا الف آ جائے، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، یہ کیا ہے؟ خود قائم مقام کس کے ہے؟ دو سببوں کے. اب مزید کوئی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہوگا. باقی بات رہے گی تانیس بھی تا کی اور تانیس معنوی کی. تو تانیس بھی تا کے اندر بھی یاد رکھو، اس کے اندر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے عالمیت. کیا شرط ہے؟ عالمیت ہوگی تو تانیث بتا سبب بنے گی. اگر عالمیت نہیں تو پھر تانیث تو چاہے موجود بھی ہو لیکن یہ تانیث معتبر نہیں. سمجھ میں آیا؟ اسباب منع صرف آپ گننے بیٹھیں گے تو ایک لفظ میں تانیث بتا آ رہی ہے، تو یہ تانیث بتا معتبر نہیں. کیوں نہیں معتبر؟ علم نہیں ہے. علم ہوگا تو معتبر، یہ والی تانیث ہے ورنہ نہیں معتبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے بعد تانیث معنوی رہ گئی بھائی. تانیث معنوی جس میں علامت تانیث نہیں، یا تو مؤنث کا نام ہو، یا عربوں سے ہم نے سنا ہو کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ مؤنث کرتے ہیں، یہ تانیث ہے ہمارا. اس کا کیا حکم ہے؟ کہ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہتے ہیں اس کے لیے شرط پہلی، اس کے لیے ہمارا نا شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ عالمیت ہونی چاہیے. دو شرطیں اس کے لیے بس، ایک شرط کیا؟ عالمیت. دوسری شرط کیا؟ کہ تین حروف سے زائد ہو. تین حروف سے کیا ہو؟ زائد. اگر تین سے زائد نہ ہو بلکہ تین حروف پر مشتمل ہو کلمہ، تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ حرف یہ کلمہ عجمی ہونا چاہیے عربی نہیں ہونا چاہیے. کل کتنے شرائط ہیں تانیث معنوی میں؟ دو شرائط. اول کیا؟ علمیت. دوسری شرط کیا؟ تین حروف سے. ہاں اگر یہ شرط پوری نہیں ہو رہی تین سے زائد نہیں ہے چلو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تین حرف پر مشتمل ہے تو پھر کم از کم کیا ہو؟ درمیان والا حرف متحرک ہو. اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے پھر تیسری شرط پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ عجمی ہونا چاہیے عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ دوہراؤ بھائی. تانیث معنوی کے اندر کتنی شرائط؟ اول علمیت. دوسری شرط کیا؟ تین حرف سے زائد. اگر تین سے زائد نہ ہو پھر کیا کریں؟ دیکھیں متحرک ہو. درمیان والا اگر متحرک بھی نہیں ہے پھر عجمی ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اگر عجمی بھی نہیں ہے عربی لفظ ہے پھر مولانا آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو پھر اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ تین یہ دوسری شرط کی تینوں شقوں میں سے کوئی بھی نہ پائی گئی پھر کیا پڑھیں گے؟ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پائی گئی تو پھر کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف ہی پڑھیں گے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کیا وجہ یہ آپ نے کیوں شرطیں لگائیں تین میں سے کوئی ایک پائی جائے؟ کہتے ہیں بھائی دراصل یہ جو ہم لفظ کو غیر منصرف پڑھتے ہیں یہ اس تو غیر منصرف پڑھنے کے بعد اس پر ہم کسرہ نہیں پڑھتے اور تنوین نہیں پڑھتے. جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ نہیں پڑھتے اور کسرہ نہیں آتا اور تنوین نہیں, کیونکہ لفظ کے اندر دو سبب آ جاتے ہیں ان دو سببوں کی وجہ سے لفظ تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے وہ خفت کا تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پہلے اتنا ثقل آ چکا ہے اب اس کو کسرہ نہ دو کیونکہ کسرہ ثقیل حرکت ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کو تنوین نہ دو کیونکہ تنوین بھی کیا ہو جائے گی؟ ثقیل ہو جائے گی. ایک اور کلمے کا اضافہ ایک حرف کا آپ اضافہ کر رہے ہیں نون کا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیوں پڑھتے ہیں غیر منصرف کسرہ تنوین کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا آ چکا ہے؟ ثقل. دو سببوں کی وجہ سے ثقل آ چکا ہے تو اب اس اب خفت چاہتا ہے تو اس پر تنوین اور کسرہ نہیں پڑھیں گے. تو اب یہاں پر ایک سبب عالمیت تو ہے, دوسرا سبب کیا تھا؟ تین حرف سے زائد. بھائی تین حرف سے زائد ہوگا تو کلمہ ثقیل ہوگا. بھائی آپ بتائیں تین حرف والا کلمہ پڑھنا آسان ہے یا چار والا؟ لازمی بات ہے جتنے حروف کم ہیں اس کو پڑھنا آسان ہے, اس میں ثقل کم ہے. تو لہٰذا ہم نے کہا تھا چار حرفوں کم از کم. اب یہ ثقل آ گیا, اب ثقل آ گیا تو اب ہم کیا پڑھنا واجب ہوگا؟ غیر. لیکن اگر تین سے حرف سے زائد نہیں تو ثقل تو ابھی نہیں آیا. چلو اور صورت ہے ثقل آنے کی, وہ کیا؟ درمیان والا حرف متحرک ہو. جب درمیان والا بھائی حرکت میں خفت ہے یا سکون میں خفت ہے کون سا پڑھنا آسان ہے؟ سکون. بھائی سمجھ میں آیا؟ حرکت تو کیا ہوتی ہے؟ ثقیل ہوتی ہے. تو سکون آئے گا تو ہم نے کہا درمیان والا کم از کم متحرک ہو تو اس حرکت کی وجہ سے بھی کیا آ جائے گی؟ کچھ نہ کچھ ثقل آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے پھر ثقل کی ایک اور صورت رہ گئی کہ کلمہ عجمی ہو. مولانا بھائی آپ بتائیے آپ کے لیے اپنی زبان اردو کا لفظ آسان ہوگا یا آپ کے لیے مولانا انگریزی کا لفظ آسان ہے؟ اردو کا. تو اپنی زبان کا لفظ ہوا عربی لفظ ہوا تو عربوں کے لیے آسان ہوا, ثقل آیا ہی نہیں, خفیف لفظ ہے اپنی زبان کا. اور اگر یہ عجمی زبان کا ہوا تو غیر زبان کا ہوا تو اب اس کا پڑھنا ان کے لیے کیا ہوا؟ ثقیل ہوا. تو یہ تین شرطیں جو ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں کلمے میں ثقل آ جائے. جب ثقل آ جائے گا تو اب اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب. تو ثقل آئے گا پہلی شرط کیا تھی؟ عالمیت ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ تین حرف سے زائد ہو تو ثقل آ جائے گا لہٰذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب. اگر تین سے زائد نہ ہوا پھر درمیان والا متحرک اب بھی ثقل آ گیا تو اب بھی غیر منصرف پڑھنا واجب. تیسری صورت اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ساکن ہے پھر کیا دیکھو عجمی ہے غیر کا لفظ ہے اب بھی ثقل آ گیا کسی نہ کسی درجے میں تو اب اس کو کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف پڑھنا واجب. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں تو کلمہ ہلکا پھلکا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں؟ منصرف پڑھیں. اور چاہیں تو غیر منصرف پڑھ دیں کیونکہ دو سبب تو بہرحال ہیں, چاہے دوسرے کی شرائط پوری دوسری شرطیں پوری نہیں ہیں لیکن سبب تو ہے, عالمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے. تو لہٰذا تینوں میں سے کوئی نہ پوری ہو تو آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس کا کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف پڑھنا واجب. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے؟ دیکھیے یہ دوسرے انداز میں بات کریں گے اسی بات کو. اما تانیس بالتاء فشرطہ ان یکون علما، تانیس بالتاء جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی شرط علم ہونا ہے، کطلحہ جیسے طلحہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تانیس بالتاء میں ہم علمیت کی شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ بھائی ویسے تو یہ تا الگ ہو جایا کرتی ہے، قائمۃن، اسی کو مذکر بناؤ قائمن، تا چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ لیکن جب قائمتن کو کسی کا نام رکھ دیا، نام میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، اب وہ تا پکی ہو گئی، اب وہ سبب بنے گی کس کا؟ غیر انصراف کا، ورنہ نہیں بنے گی. وَكَذَلِكَ مَعَلْمَانَوِيُ، اسی طرح مانوی بھی ہے مولانا، سم یعنی اسی طرح مانوی، اس کے اندر بھی عالمیت شرط ہے. سم المانوی انکان سلاسین، پھر مانوی اگر کیا ہو؟ تین حرفی ہو، یعنی پہلی شرط تو نہیں پائی گئی، چار حرفی نہیں. ساکن الاوسط ہو، دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی. غیر اعجمین، اور کیا ہو؟ غیر اعجمی، یعنی کیا ہو؟ عربی ہو، تیسری شرط بھی نہیں پائی گئی. تو یجوز صرفہ و ترکہ، صرف بھی جائز اس کی، ترک صرف بھی، منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. لاجل الخفتی، بھئی یہ منصرف پر کیوں پڑھتے ہو؟ لاجل الخفتی، خفت کی وجہ سے، کلمہ کیا ہے مولانا؟ خفیف. اچھا یہ ترک صرف کیوں ہے، غیر منصرف کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں وجود السببین، اے لوجود السببین، کیونکہ پھر بھی بہرحال دو سبب تو ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہو گئیں. کا ہندن، جیسے ہند کا لفظ مولانا، اب دیکھو ہند ہے، یہ کس کا نام ہوتا ہے؟ عورت کا نام ہے، تو یہ مونتانی سے مانوی اس میں آ گئی. اب عالمیت تو ہے، نام ہے، دوسری شرط تین سے زائد ہے نہیں، درمیان والا متحرک ہے نہیں، بھئی یہ عجمی ہے نہیں، تو اس کو اب آپ چاہے تو منصرف پڑھیں، چاہے تو غیر منصرف پڑھیں. وَإِلَّا يَ، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی تینوں صورتیں میں سے کوئی ایک کم ہو جائے، تو یجب منعہ، تو پھر اس کو منع صرف اس کی واجب ہے، غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. کا زینبا، زینبا کے اندر کون سی صورت علمیت ہے، اور دوسری شرطوں میں سے کون سی پائی جا رہی ہے؟ چار حرفی. وساقارا، یہ بھی اس میں بھی علمیت ہے، اس میں کون سی ہے؟ تین حرفی، پہلی تو نہیں ہے لیکن دوسری ہے. وماہ وجورا، اس کے اندر کون سی ہے؟ یہ عجمی ہے، یہ کیا ہے؟ عجمی ہے. یہ تین چار، تین سے زائد بھی نہیں ہے، ساکن الاوسط تین سے زائد بھی نہیں ہے، درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے، لیکن یہ عجمی لفظ ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ سب نام ہے، زینب تو عورت کا نام، سفر جہنم کا نام ہے، ماہ و جورا یہ قلعوں کے نام، ماہ ایک قلعے کا نام ہے، جور ایک قلعے کا نام ہے. و تانیث بالالف المقصورہ، اور وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ساتھ آئے، جیسے خوب لا، یہ الف مقصورہ ہے. والممدودہ، اور جو الف ممدودہ کے ساتھ آئے، جیسے ہم اور آ، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں الف کے بعد حمزہ آئے بھائی. ممتنع صرفہما، ان کے صرف کیا ہے؟ ممتنع ہے، یعنی ان کو منصرف پڑھنا ممتنع ہے، البتہ قطعی طور پر، قطعی طور پر ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، منصرف نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ یہ الف خود کس کے قائم مقام ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے. بھائی کیا ہے وہ دو سبب؟ کہتے ہیں التانیث ولزومہ، ایک تانیث ہے، دوسرا لزوم تانیث ہے. یہ الف مقصورہ کتنے سببوں کے قائم مقام ہے؟ جو تانیث والا الف مقصورہ ویسے بھی آتا ہے، ایک تانیث کے لیے آتا ہے، جو تانیث والا الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہیں، یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. ایک تانیث ہے، ایک تو کلمے میں تانیث آ گئی، دوسرا لزوم تانیث ہے مولانا، اس کے ساتھ تانیث لازم ہے. تانیث یہ الف تو آ جائے اور تانیث نہ آئے، تانیث اس سے جدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ دو کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث. ام المعرفۃ، چوتھا سبب مولانا معرفہ ہے. فلا یعتبر، فی منع الصرف منها الا العلمیت، بس معتبر نہیں ہے اس کے منع صرف کے اندر اس میں سے. بھائی معرفہ کئی ہے نا، اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں موصول بھی ہے، علم بھی ہے، معرف اللام بھی ہے، منادا بھی ہے وغیرہ، ان میں سے صرف ایک جو ہے عالم معتبر ہے. کیا معتبر ہے؟ عالمیت معتبر ہے، وہ سبب بنتی ہے غیر منصرف انصراف کا، باقی کوئی نہیں. اسی لیے کہا فلا یعتبر فی منع الصرف منہا الا العالمیت، عالمیت کے علاوہ کوئی اور کسی اور کا اعتبار نہیں کیا جاتا غیر منصرف ہونے کے اندر. وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ عالمیت جمع ہو جاتی ہے وصفیت کے علاوہ، وصف کے علاوہ. بھائی عالمیت ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جائے گی، عدل کے ساتھ بھی آ جائے گی، ایک ہی کلمے میں عدل بھی ہو عالمیت بھی ہو، ایک ہی کلمے میں تانیث بھی ہو اور عالمیت بھی ہو، ایک ہی کلمے میں وزن فعل بھی ہو اور عالمیت بھی ہو، لیکن وصف کے ساتھ یہ کبھی جمع نہیں ہوگا. کیوں نہیں جمع ہوگا؟ وجہ میں نے کیا بتائی تھی، کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر، اور علم دلالت کرتا ہے ذات، اور ایک ہی چیز ذات مبہم پر بھی دلالت کرے اور ذات معین پر، ایسا یہ جمع نہیں ہو سکتے. امل عجما تو پاک، جو عجما جو ہے مولانا، فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على ثلاثة احرف كابراهيم او ثلاثيا متحرك الاوسط، يا ثلاثي ہو متحرك الاوسط ہو. بھائی اس کی کیا شرط ہے؟ بھائی عجما بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن شرط یہ ہے، عجما کا کیا معنی ہے؟ عجمی ہونا، کلمہ کا ہو عربی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ عجمی ہو، یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عجمی زبان میں بھی علم ہو، عجمی زبان میں بھی علم ہو. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے مولانا کہ یہ دیکھو، یہ تھا عجمی زبان کا لفظ، اب اس کو لے آئے اپنی زبان میں، اب عرب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ عام لفظ ہوا، علم نہ ہوا، تو عرب اس میں تبدیلی کر دیں گے اپنی زبان کے مطابق، اس کو بدل دیں گے بھائی. لیکن اگر یہ علم ہوا، علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، لہذا اب اس میں عرب کیا کریں گے؟ تبدیلی نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہوتا ہے، ایک زبان میں دوسری زبان کے کلمات آ جاتے ہیں، لیکن ہر زبان والے کیا کرتے ہیں؟ اس کلمے میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر لیتے ہیں، جیسا ان کی زبان میں آسان ہوتا ہے اس طرح اس کو پڑھتے ہیں. جیسے مولانا عربی کے اندر محال ہے لفظ مولانا، لیکن اردو والے اس کو اب کیا پڑھتے ہیں؟ محال. میم پر کیا پڑھ دیا؟ فتحہ. استعمال اسی طرح کرتے ہیں. عربی کے اندر مولانا وغیرہ 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 تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، اردو والے وغیرہ وغیرہ صرف را کے فتحہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی طرح جب بھی کسی زبان میں کوئی لفظ آتا ہے، اس کے مطابق وہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں. لیکن جب علم ہوتا ہے، علم میں کوئی نہیں تبدیلی کرتا، کیونکہ وہ تو نام ہے، عام کلمہ تو نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عجمی زبان کا لفظ عربی زبان میں آئے گا تو عربوں کے لیے ثقیل ہوگا، کیونکہ اپنی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کس زبان کا لفظ ہے؟ غیر کا. لیکن اگر عربوں نے اس میں یہ علم نہ ہوا، تو یہ اس میں تبدیلی کر لیں گے، اور ایسی تبدیلی کریں گے کہ ان کے لیے پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. آسان مثال جس کی دیتا ہوں، ٹیلی ویژن. بھائی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن. اسی لفظ کو عربوں نے اپنی زبان میں لے گئے، تبدیلی کر دی، ٹیلیویژن بھائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہے مولانا، عرب اپنی زبان میں لے گئے دکتور. بھائی سمجھ میں تبدیلی کی یا نہیں کی؟ کتنی تبدیلی کر دی انہوں نے. سمجھ میں آیا؟ چترال ہے، وہ پڑھیں چترال. بھائی کیا کر رہے گے؟ چھ یا جیم بنا، شین یا جیم بنا دیں گے اس کو. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ تو عالم ہے اگرچہ، لیکن یہ تو ان کے زبان میں حرف ہی نہیں ہے، یہ الگ وجہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عالم ہونا چاہیے عجمی کے اندر، اور نیز مولانا تین حرف سے زائد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تین حرف سے زائد، تاکہ ثقیل ہو جائے. بھائی تین سے اگر زائد نہ ہو، تین حرف ہی ہو، تو پھر کیا شرط ہے؟ وہی شرط، تین حرف والا تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے. اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے، پھر مولانا یہ عجما سبب نہیں بنے گا. اب دیکھو مثلا نوح کا لفظ، نوح کا لفظ یہ غیر عربی ہے. آپ یہ نہ کہیں یہ تو عربی لفظ ہے قرآن میں آیا. بھئی عربی زبان حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں, اس وقت عربی زبان ابھی بنی نہیں تھی. عربی زبان تو بعد میں بنی ہے بھئی. جیسے یہ اردو زبان ہے اس کی عمر صرف 350 سال ہے, اس سے پہلے اردو زبان کا وجود نہیں تھا. 300 سال کے اندر یہ آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی. لشکر ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے, اس میں ترکی کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے, ہندوستان کے لوگ بھی ہوتے تھے, عرب کے بھی ہوتے تھے, اور یہ سارے لوگوں کی ایک زبان, ان ہر ایک کے اپنے لفظ, اور فارسی والے بھی ہوتے تھے تو سب کی زبان مل, تو تھوڑے تھوڑے لفظ ہر ایک سے بنتے بنتے ایک نئی زبان کیا بن گئی, اردو بن گئی. تو عربی بھی پہلے نہیں تھی بھائی. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا ہوئے, عجمی. تو یہ لفظ نوح عجمی ہوا, اور عجمی تو یہ اس میں عجمہ آ گیا, اور عجمہ سبب بنتا ہے کس چیز کا, کس چیز کا, غیر منصرف ہونے کا. تو اس کے اندر پہلی شرط کیا تھی, عالمیت ہو. عالمیت ہے اس کے اندر, پہلی شرط پائی گئی مولانا, ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا تھی, 3 حرف سے زائد, یہ پائی گئی نہیں. اچھا چلو 3 کا, تو پھر درمیان والا متحرک تو ہوگا, درمیان والا متحرک بھی نہیں. تو دوسری شرط ہماری پوری نہیں ہوئی, لفظ میں ثقل آیا ہی نہیں. جب ثقل نہیں آیا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے, منصرف پڑھیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ابراہیم کا لفظ ہے, یہ بھی مولانا بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں, تو یہ بھی عجمی لفظ, اور یہ آیا عربی کے اندر. پہلی شرط کیا تھی, علمیت, وہ پوری ہے. دوسری شرط کیا تھی, یہ بھی پوری ہے, لہذا یہ کیا ہوگا, غیر منصرف. تو اس میں ایک علمیت آ گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح لگام کا لفظ ہے بھائی, لگام کو عربی میں لے گئے, عربی کے اندر انہوں نے اس کو بنا دیا لجام. کیا بنا دیا, تبدیلی کر دی. دیکھو تو پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی, علمیت ہے لگام میں بھائی. کسی خاص لگام کو لگام کہتے ہیں یا ہر گھوڑے کے لگام لگام ہے بھائی؟ تو عالمیت میں تو ایک فرد ہوا کرتا ہے ہمیشہ, اور یہاں تو بہت سارے افراد ہیں بھائی, تو لہٰذا اس میں عالمیت نہیں, اور پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی, تو لہٰذا یہ عجمہ تو ہے لیکن یہ عجمہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. اما العجمت فشرطها ان تكون علما في العجمت, شرط اس کی یہ ہے کہ مولانا عالم ہونا چاہیے عجمہ کے اندر, یعنی عجمی زبان کے اندر. وزائدتن على ثلاثه احرف, اور 3 حروف پر کیا ہونا چاہیے, زائد ہونا چاہیے. کا ابراہیم او ثلاثی, یا 3 حرف والا ہے تو متحرک الاوسطی, ایسا 3 حرف والا ہو جو متحرک الاوسط ہو. کا شطارہ, یہ کیا ہے مولانا, 3 حرفی تو ہے, عجمہ ہے اس میں, اور درمیان والا متحرک, تو یہ غیر منصرف. فلجام منصرف, لجام منصرف ہے. کیوں, لعدم العالمیت, کیونکہ پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی, عالمیت نہیں. ونوح منصرف, اور نوح منصرف ہے. لسکون الاوسطی, کیونکہ اس کا درمیان کیا ہے, ساکن ہے. تو عجمہ سب میں ہے لیکن اس کے اندر مؤثر نہیں ہے, اثر نہیں دکھائے گا کیونکہ شرائط نہیں پوری. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع, جمع مولانا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کس صیغے پر ہونا, جمع ہے. کتنا سبب ہے یہ, پانچواں سبب, پانچواں ہے, ہاں معرفہ بھی آیا تھا درمیان میں, چھٹا سبب. چھٹا سبب جمع ہے مولانا, جمع بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا, لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ صیغہ جمع منتہا الجموع کا ہو, دوسری شرط یہ کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو, یعنی اس کے ساتھ تائے تانیث نہ ملتی ہو. جمع بھی کس چیز کا سبب بنے گی, غیر منصرف ہونے کا, لیکن اس کے اندر کتنی شرائط ہیں, اول صیغہ جمع منتہا الجموع کا ہو, دوسرا ہاں کو قبول نہ کرتا ہو. ہاں سے کیا مراد ہے, تائے تانیس اس کے آخر میں نہ آتی ہو. اب یہ مولانا غیر انصراف کا سبب بنے گا, اور قائم مقام ہوگا 2 سببوں کے. سمجھ میں آیا, 2 مقام سببوں کے. اچھا آپ نے کتنی شرطیں ذکر کی جمع کے اندر بھائی, اول منتہی الجموع کا صیغہ, بھائی وہ کس کو کہتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے. جمع منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں, یا 3 ہوں اور درمیان والا, یا الف جمع کے بعد دو حرف ہوں یا ایک حرف مشدد ہو، کیونکہ حرف مشدد بھی دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ دو. یا الف جمع کے بعد تین حروف ہوں، ایسے تین حروف کے درمیان والا ساکن ہو. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے مثالیں آ جائیں گی. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجمع، جمع کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ کس وزن پر ہونا چاہیے؟ منتہا الجمع کے صیغہ پر ہونا چاہیے. وہ ہوا بھائی منتہا الجمع کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا ان يكون بعد الف الجمع حرفان، وہ یہ کہ الف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں. کا مساجد، مسجد کی جمع کیا آئی؟ مساجد. تو یہ الف کون سا آیا بیچ میں؟ کس لیے آپ لے کر آئے الف کو بیچ میں؟ جمع کے لیے. تو یہ الف جمع ہے. اس کے بعد کتنے حروف آ رہے ہیں؟ دو. او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو. مثل دواب، دیکھو الف جمع کے بعد پھر بھی کیا آیا؟ حرف مشدد، یعنی دو حرف ہی آ گئے. او ثلاثت احرف، یا الف جمع کے بعد تین حروف آئیں، ایسے تین حروف. او ستوہا ساکن، ان کے جن کا درمیان کیا ہو؟ درمیان والا حرف ساکن ہو. یہ صیغہ منتہی الجمع. جیسے مولانا اس کی مثال کیا دیں گے بھائی؟ مصباح کی جمع مصابیح. تو دیکھو الف جمع کے بعد کتنے آئے؟ تین، اور درمیان والا کیا ہے؟ ساکن. دوسری شرط، اس حال میں غیر قابل للہا، وہ صیغہ منتہی الجمع اس حال میں ہو کہ اس حال میں ہو کہ وہ ہا کو قبول کرنے والا، قابل کا معنی قبول کرنے والا، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو. کا مصابیح، جیسے مصابیح کا لفظ ہے. فصیاقلت و فرازنت، بھئی یہ ہاں کو قبول کرنے کی شرط کیوں لگائی کہ ہاں کو نہ قبول کرے؟ کتنے؟ اس لیے کہ یہ وزن ہے جمع منتہی الجمع کا. اگر اس کے ساتھ تا مل گئی تو پھر یہ جمع کا وزن نہیں رہے گا، مفرد کا وزن بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو سیاقلا، دیکھو یہاں اس کے آخر میں تا آ گئی، تو یہ مفرد کا وزن، جمع کا وزن نہ رہا، کس کا بن گیا؟ مفرد کا بن گیا. اور بات تو ہم نے تو کہا تھا جمع ہونی چاہیے. فَسَيَاقِلَةٌ فَسَيَاقِلَةٌ اور فَرَازِنَا، یہ جو ہیں کیا ہیں؟ مُنصَرِفٌ، یہ منصرف ہیں. لِقُبُولِهِمَ الْحَاءَ، بوجہ ان کے قبول کرنے ہا کو. وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، یہ جمع بھی کتنے کے قائم مقام ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہیں. الْجَمْعِيَّةُ وَلُزُومُهَا، ایک جمعیت جمع ہونا اور دوسرا لزوم میں جمع، ایک جمع ہونا اور دوسرا لزوم جمع کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ جمعیت لازم ہے. بھائی دیکھو عربی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے، تو بعض اوقات تین تین چار چار جمع کی جمع جمع کی جمع بنتی چلی جاتی ہے. اور کبھی کبھار بولے عموماً دو درجے آ جاتے ہیں. عام طور پر کتنے درجے آتے ہیں؟ دو آتے ہیں، لیکن کبھی دو سے زائد بھی آ جاتے ہیں. تو جو جمع منتہی الجمع کا صیغہ ہے یہ عموماً دوسرے درجے میں آتا ہے. کتنے درجے میں آتا ہے؟ دوسرے درجے میں آتا ہے. اور یہ انتہا ہے جمعوں کی، اس کے بعد اس کی دوبارہ جمع تکثیر نہیں آتی، اس کی آگے دوبارہ جمع تکثیر. دیکھو یہ مفرد تھا، اس کی ایک جمع آئی وزن ٹوٹ کر، جمع مکسر نیا وزن آ گیا، پھر اس کا دوبارہ وزن ٹوٹا جمع کی، پھر آگے جمع آئی اور کیا آ گیا؟ جمع منتہی الجمع. اب اس جمع منتہی الجمع کے وزن ٹوٹ جائے اور آگے نئی جمع مکسر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں جمع سالم آ سکتی ہے لیکن جمع مکسر اس کے آگے نہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجمع. کیا ہے؟ جمعوں کے انتہا ہو رہی ہے، اس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب معلوم ہوا مولانا، دیکھو جب صیغہ جمع ایک جمع یہ آئی، دوسری جمع کے بعد یہ جمع آ گئی، چاہے پہلے کبھی کبھار یہ پہلی درجے میں جمع منتہی الجمع آ جایا کرتا ہے، اور کبھی کبھار کس میں آ جاتا ہے؟ دوسرے درجے میں. آج جب جمع منتہی الجمع آ گئی، چاہے پہلے درجے میں آئے چاہے دوسرے، آپ مولانا جمعیت لازم ہو گئی. یہ جو جمع آئی ہے، یہ جو وزن آیا ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں. جب ٹوٹے گا نہیں تو نیا وزن آئے گا نہیں. تو معلوم ہوا جمعیت یہ والی اس کے ساتھ لازم ہو گئی، یہ جمعیت جو آ گئی ہے یہ اس سے جدا نہیں ہوگی. بھائی پہلے تو دیکھو ایک مفرد تھا، اس کی یہ جمع آ گئی، لیکن یہ جمع ابھی وزن ٹوٹ جائے گا جب میں آگے نئی جمع بناؤں گا، تو یہ والی جمعیت چلی گئی، نئی جمعیت آ گئی. لیکن یہ جمع منتحل جموع آ گئی، اب اس کا وزن دوبارہ ٹوٹے گا نہیں، تو یہ جمعیت جا کر کوئی نئی جمعیت نہیں آئے گی، بلکہ یہی جمعیت باقی رہے گی. یہ معنی ہے لزوم جمعیت کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک جمع ہونا اور ایک لزوم جمع، کے جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے. وامتناع یہ عطف تفسیری ہے لزوم کے لیے. مولانا آپ یہ نہ کہنا، کہا تو ہے دو سبب اور ذکر کر رہے ہیں تین سبب. انہوں نے کیا کہا؟ یہ قائم مقام کتنے سببوں کے ہے؟ دو کے. اور وہ کون سے ہیں؟ جمعیت اور لزوم جمعیت اور امتناع. تو یہ تین بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ تین نہیں ہے مولانا. یہ جو امتناع ہے یہ عطف تفسیری ہے لزوم کے لیے. سبب دو ہیں بس، ایک جمعیت اور ایک لزوم جمعیت. آگے وہی لزوم جمعیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، ممتنع ہونا کہ اس کو پھر ایک مرتبہ اس کی جمع آئے. کون سی جمع؟ جمع تفسیر. لزوم جمع کا یہ معنی ہے کہ ممتنع ہے آگے کہ یہ اس کا وزن ٹوٹ جائے اور آگے پھر اس کی نئی جمع آ جائے. یہ مشکل مقام ہے، یہ یاد رکھنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی. یہ آگے امتناع یہ حذف تفسیری ہے، حذف تو ہو رہا ہے لیکن دراصل اسی لزوم کی تفسیر کر رہے ہیں مصنف. کے لزوم سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع لازم ہونے کا کیا معنی؟ کہ یہ جو جمع آ گئی اس کے ساتھ لازم ہے، دوبارہ جمع تفسیر آ کر یہ والی جمعیت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، بس گویا کہ اس کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے؟ تو بھیا عموماً یہ جمع منتحل جمع دوسرے درجے میں آتی ہے. بعض اوقات کتنے میں آتی ہے؟ دوسرے میں. بعض اوقات پہلے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کس میں آئے گی؟ دوسرے درجے میں. تو گویا کے لفظ کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ کا جمع ہونا ایک سبب، دوسری کا مرتبہ کا جمع ہونا دوسرا گویا کے ہو گیا. اما ترکیب، ترکیب بھی مولانا جس اسباب میں سے معنی صرف میں سے ہے. ترکیب مولانا دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنانا، اس کے لیے شرط یہ ہے ان یکون علمن، کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مرکب علم ہونا چاہیے. بلا اضافت ولا اسناد، ان میں ان دو کلموں کے بیچ میں اضافت بھی نہ ہو اور درمیان میں اسناد بھی. بھائی اضافت اس کیوں نہ ہو؟ بھائی اس لیے کہ اضافت تو غیر انصراف کے منافی ہے. آپ نے نہیں پڑھا بھائی، منصرف کو بھی مضاف کر دیں اس کی اضافت کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف کی بھی اضافت کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے. تو اس لیے کہا بلا اضافت، ان بغیر اضافت کے ہو، اس لیے کہ اضافت تو منافی ہے. کس کے؟ غیر انصراف کے منافی ہے. نیز والا نے اسناد بھی نہ ہو. اسناد جانتے ہو، ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ اس طریقے پر نسبت کرنا کہ کیا فحاصل ہو فائدہ ہے تام، یعنی جملہ. جب دو کلموں میں اسناد آ جائے وہ تو جملہ بن جایا کرتا ہے. تو کہتے ہیں جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں اسناد بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ جب بن جائے گا تو یاد رکھو جملہ مبنی ہوتا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں جملہ بھی مبنی الاصل ہے. سمجھ میں آیا؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو اگر دو کلموں کو آپ نے جوڑا تو ہے لیکن بیچ میں ہے اسناد، تو یہ تو جملہ بن گیا. اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بن گیا. تو یہ تو ہماری بحث سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں معرب کی اور یہ تو کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ترکیب بھی سبب ہے غیر انصراف کا، لیکن اس کے اندر کیا ہو؟ اضافت نہ ہو اور اسناد نہ ہو. تو پہلی شرط ہے عالم ہو اور اضافت، اور دوسری شرط ہے اضافت اور اسناد نہ ہو. کا بالا بک کا، جیسے کہ بالا بک کا، یہ بال اور بک کا والا نام، بال کسی بت کا نام تھا اور بک کا کسی آدمی کا نام تھا، تو کسی شہر کا نام، دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا. کیا بن گیا؟ بالا بکا بن گیا. اور ان دونوں میں اضافت بھی نہیں ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، اور نیز اسناد بھی نہیں ہے مولانا، جملہ بھی نہیں ہے یہ. فعبد اللہ منصرف، عبداللہ کیا ہے؟ کیوں منصرف ہے؟ ہاں مرکب تو ہے لیکن ان میں اضافت ہے. وہ مادی قریب غیر منصرفین, اور مادی قریب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں نہ اضافت ہے اور نہ اسناد ہے. وہ شابہ کرنا مبنیون, یہ جملہ ہے مولانا, یہ دیکھو یہ ترکیب تو ہے لیکن درمیان میں اسناد ہے. یہ ایک عورت تھی, اس کے بالوں کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں مولانا, تو وہ اس کا نام ہی عورتوں نے کیا رکھ دیا, شابہ کرنا. شابہ یشیبو کا معنی سفید ہونا, قرن کہتے ہیں مینڈھی کو بالوں پہ جو وہ چوٹی بنائی جائے مولانا, سمجھ میں آیا؟ تو کیا کرنا تسنیہ ہے, کرنا نہا, اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں. شابہ کرنا اس کی دونوں چوٹیاں, کسی نے کہا ہوگا بس اس کا نام ہی یہ پڑ گیا. کیا بن گیا؟ کیا یہ نام اس کا پڑ گیا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ عجیب عجیب مولانا لوگ اس طرح نام رکھ دیا کرتے ہیں, طالب علم بھی عجیب عجیب نام رکھتے ہیں. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے, کہتے ہیں ہمارے زمانے میں طلباء نے ایک لڑکے کا نام رکھا ہوا تھا الل ابل کیف خلقت, یہ اس کا پورا نام تھا باقاعدہ بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو یہ شابہ کرنا ہے اس کا نام رکھ دیا, اور یہ تو ہے جملہ, درمیان میں اسناد ہے یا نہیں مولانا؟ جی اسناد. شابہ یشیبو کا کیا مانا؟ سفید ہونا. تو یہ تو اسناد ہے اور جملہ بن گیا, اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. اسی لیے کہا شابہ کرنا ہے مبنی, تو یہ مرکب ترکیب تو ہے لیکن اسناد ہے. اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرته ان یکون علما کعمران وعثمان. الف نون زائدتان والانا, یہ بھی کلمے کو کیا بنا دیتے ہیں؟ غیر منصرف. یہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں لیکن شرط ہے ان کی بھی, تو ان کی شرط یا تو یہ مولانا اسم میں آئیں گے یا صفت میں آئیں گے. کس میں آئیں گے؟ اسم میں آئیں گے یا صفت میں آئیں گے, صفت کے صیغے میں. اگر اسم کے اندر الف نون زائدتان آئیں تو شرط ہے اس کو علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر صفت کے صیغے میں الف نون زائدتان آئیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت نہیں آنی چاہیے. اس کی مؤنث کیا نہیں آنی چاہیے؟ فعلانت نہیں آنی چاہیے. الالف و نون الزائدتان, الف نون زائدتان ان کانتا فی اسم, اگر یہ دونوں کس کے اندر ہوئے؟ الف نون زائدتان اگر اسم میں ہوئے, فشرطہ ان یکون, میں نے بتایا نا کبھی اسم میں آئیں گے اور کبھی کس میں آئیں گے, تو کہہ رہے ہیں اگر اسم میں آئے فشرطہ ان یکون عالما, تو اس کے سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ عالم ہونا. کا عمران, دیکھو عمران میں مولانا الف نون زائدتان ہے, عثمان الف نون کیا ہے؟ زائدتان. تو یہ مولانا دونوں سبب بنیں گے غیر انصراف کا, لیکن شرط کیا ہے؟ عالم ہو. اور یہ دونوں عالم ہیں یا نہیں؟ یہ غیر منصرف ہیں. فسادان اسم نبت, فسادان اسم نبت منصرف. سادان ایک پودے کا نام ہے مولانا, نبت پودا مولانا بوٹی, ایک پودے کا نام ہے منصرف. یہ کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے. کیوں؟ یہ کیوں؟ کہتے ہیں لعدم العالمیت, اس کے اندر عالمیت نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سادان بھی ایک پودے کا نام ہے لیکن چونکہ اس کے اندر عالمیت نہیں, لہذا یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. آپ کہیں گے بھائی جب پودے کا نام ہے پھر تو یہ عالم ہو گیا, پودے کا نام ہے یا نہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں عالم نہیں ہے. نہیں بھائی, عالم وہ ہوتا ہے جو ایک ذات سے بولا جائے. میں نے کہا عمران, ایک خاص لڑکا مراد ہوگا یقیناً. میں نے کہا عثمان, یقیناً کیا مراد ہوگا؟ خاص لڑکا. جبکہ سعدان پودا ہے مولانا, میں باغ میں بیٹھا ہوں, یہ بھی سعدان کا پودا ہے, یہ پودا ہے یہ بھی سعدان ہے, یہ پودا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اور عالم تو ایک پہ بولا جاتا ہے, اور یہ بھی سعدان, یہ بھی سعدان, یہ بھی سعدان, شرکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور عالم میں شرکت ہو سکتی ہے؟ عالم میں شرکت نہیں. معلوم ہو یہ عالم نہیں ہے, اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. وَإِن كَانَ فِي صِفَتٍ, اگر الف نون زائدتان صفت کے اندر ہوئے, فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ, تو شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانہ وزن پر نہیں آنی چاہیے. کا سکرانا، جیسے کہ سکران، یہ مولانا سکران کا معنی مدہوش، نشے میں جو مدہوش ہو اس کو سکران کہتے ہیں. اچھا تو مولانا یہ اسم ہے یا صفت ہے؟ صفت ہے نا، کیا ہے؟ صفت ہے. اور اس میں الف نون آ رہا ہے اور صفت میں الف نون آئے تو یہ کس، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے معنی فالانت تو نہیں آنی چاہیے، اور سکران کے معنی سکرا آتی ہے، سکرانہ تو نہیں آتی، تو شرط پوری ہوئی تو یہ غیر منصرف. لیکن ندمان اس میں یہ بھی صفت ہے، یہ ہم نشین کو بھی کہ ہم نشین کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا شرمندہ جو ہے، تو اس کی معنث کیا آتی ہے مولانا جی؟ ندمانہ تو آتی ہے، تو شرط پوری ہوئی، جب شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ کیا منصرف. فندمان فندمان منصرفن، تو ندمان منصرف ہے، لوجود ندمانتن، کس وجہ سے؟ کہ ندمانتن کا وزن پایا جاتا ہے. اما وزن الفعل، باقی وزن فعل جو ہے، فشرطہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل. وزن فعل میں مولانا سبب بنتا ہے کس چیز کا بھائی؟ بہت آگے ہم چلے گئے، ذرا پیچھے آؤ، اس بار دوہرا لو، دوہراؤ. اسباب منصب کتنے ہیں مولانا؟ نو. اول کیا ہے؟ عدل. ثانی کیا ہے؟ وصف. ثالث کیا ہے؟ تانیث. رابع کیا ہے؟ معرفہ. خامس کیا ہے؟ حجما. سادس کیا ہے؟ سادس کیا ہے؟ جمع. سابع کیا ہے؟ ترکیب. ثامن کیا ہے؟ جی الف نون زائدتان. بھائی دوبارہ دوہراؤ بھائی، معلوم ہو یاد نہیں ہو. پہلا کیا ہے؟ ثانی کیا ہے؟ ثالث کیا ہے؟ رابع کیا ہے؟ خامس کیا ہے؟ سادس کیا ہے؟ سابع کیا ہے؟ اور ثامن کیا ہے؟ الف نون. اچھا عدل کس کو کہتے ہیں مولانا؟ اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ ایک کیا ہے؟ دوسرا تقدیری. اچھا یہ کس کس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے؟ عالم کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ وزن فعل کے ساتھ. دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف کے اندر کیا شرط ہے؟ یہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ اچھا اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف ہونا چاہیے. اس سے اگلا کیا ہے؟ ثانی. کتنی قسم پر؟ ایک لفظی، دوسری لفظی، پھر کتنی قسم پر؟ تین. اول کیا؟ بتا. ثانی الف مقصورہ کے ساتھ. تیسری، اچھا ثانی الف مقصورہ اور ممدودہ کے ساتھ. اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ جو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ خود ہی کتنے کے قائم مقام ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے. وہ دو سبب کیا ہیں؟ تانیث اور لزوم تانیث. اور تانیث بتا کے لیے کیا شرط ہے؟ عالمیت شرط ہے. اور تانیث معنوی کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ دو شرائط ہیں. اول کیا؟ عالمیت. ثانی تین سے زائد. اچھا اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی پھر درمیان والا متحرک ہو، اگر یہ بھی نہ ہو پھر عجمی ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا سبب کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ کے اندر سے کون سبب بنتا ہے؟ عالمیت. اور یہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ وصف کے ساتھ. اگلا سبب کیا ہے؟ عجما. عجما مولانا سبب بنتا ہے، کتنی شرائط ہیں؟ دو شرائط. اول کیا؟ آج عالمیت. ثانی شرط کیا؟ تین سے اگر زائد نہ ہو پھر، اگر درمیان والا متحرک نہ ہو تو پھر اس یہ مؤثر پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جمعہ تو ہوگا لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، یہ سبب نہیں بنے گا. اس کے بعد اگلا سبب کیا؟ جمع. جمع سبب بنتا ہے، کتنی شرائط ہیں؟ دو شرائط. اول کیا؟ جمع منتحل جمعہ ہو. ثانی کیا؟ ہاں کو نہ قبول کرتا ہو. ہاں کو قبول
نہ
کرتا. ہاں پھر اس کے بعد، اچھا جمع منتحل جمعہ کس کو کہتے ہیں؟ الف جمع کے بعد دو حرف آئیں، یہ ایک مشدد آئے، یا تین حرف آئیں جن کے درمیان والا ساکن ہو. اچھا یہ کتنے سببوں کے قائم مقام ہے؟ دو کے. اول کیا؟ جمع. ثانی کیا؟ لزوم جمع. لزوم جمع کا کیا معنی؟ یعنی اس وزن وزن کا ٹوٹ کر نئی جمع آنا کیا ہے؟ ممکن ہے. یہ جمع جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے. اگلا سبب کیا ہے؟ ترکیب کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کتنی؟ دو شرائط ہیں، ایک وجودی ایک آدمی. وجودی شرط کیا ہے؟ عالم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا؟ اضافت اور اسناد نہ ہو. بھائی کیوں اضافت نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ منصرف. اور اسناد نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ جملہ بنا دے گا، جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اگلی قسم کیا؟ الف نون زائدہ تان. الف نون زائدہ تان کس کس میں آ سکتے ہیں؟ اسم میں بھی اور صفت میں بھی. اسم میں آئے تو کیا شرط ہے؟ عالم ہو. صفت کے اندر آئے تو فالانہ کے وزن پر اس کے مؤنث نہ آئے. اب دیکھو آگے، اما وزن الفعل باقی وزن فعل جو ہے فشرط ہو ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل. وزن فعل جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں نہ پایا جائے. اسم میں بھائی دیکھو، وزن فعل وہ وزن ہے جو فعل میں پایا جائے. اب یہ دو قسم پر ہوگا، صرف فعل ہی میں پایا جاتا ہے خاص ہے، اسم میں کبھی بھی نہیں آتا، یا اسم میں بھی آتا ہے. دو قسم پر ہوگا. فعل کے اوزان کتنے قسم پر ہوں گے؟ بعض اوزان تو وہ ہیں مولانا جو اسم میں کبھی بھی نہیں آتے، اگر اسم نے آئے بھی تو دراصل وہ اسم نہیں تھا، وہ تھا فعل ہی، ہم اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ اسم بنا دیا ہم نے. یا مولانا وہ جو وزن فعل میں آ رہا ہے اسم میں بھی، تو وزن فعل کتنے قسم پر؟ دو قسم پر. یا تو وہ خاص ہوگا فعل کے ساتھ، اسم میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو کہاں سے آئے گا؟ فعل سے نقل ہو کر. اور دوسرے کے وزن فعل کی قسم کیا ہے؟ جی بھائی دیکھو، میں کہتا ہوں کرم فعل. یہ فعل وزن اسم آپ مجھے تلاش کر کے دکھا رہے ہیں، فعل وزن پر آپ کو اسم نہیں ملے گا. اور یہ بھی دیکھو فعل کا وزن تھا، تو دیکھو یہ وزن اسم میں ہمیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اور ایک فعل کا وزن ہے اکرما، یہ وزن اسم میں بھی ہمیں ملتا ہے. افعل اس میں تبدیل ہے یا نہیں مولانا؟ اور وہ اسم ہے، اور اکرم یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو دیکھو وہ تو فعل کے وزن دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو فعل کے ساتھ خاص اسم میں آتے ہی نہیں، اور ایک وہ جو فعل میں بھی آتے ہیں تو ساتھ ساتھ کس میں آتے ہیں؟ اسم میں بھی. تو کہتے ہیں اس کے لیے وزن فعل سبب بنے گا غیر انصراف کا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فعل کے ساتھ خاص. اچھا معلوم ہوا اسم میں کبھی بھی نہ آئے. جی یہی بات ہو رہی ہے نا، جب فعل میں خاص ہے تو اسم میں کبھی بھی
نہ
آئے. جب اسم میں کبھی بھی نہیں خاص آئے، کبھی آئے گا ہی نہیں یہ وزن، تو ہم تو بات کر رہے ہیں اسم کی، بحث کر رہے ہیں اس میں معرب کی. تو جب اسم میں یہ وزن ہی نہیں آئے گا تو یہ وزن مؤثر کیسے ہوگا غیر منصرف بننے میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہ وزن فعال ہے تو اسم میں کبھی آتا ہی نہیں، اور غیر منصرف اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں اسم کی، اور یہ وزن تو اسم میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی سبب بنے گا؟ یہ تو صرف فعل میں آتا ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، اسم میں بھی آئے گا لیکن فعل سے ہم نقل کر کے کہاں لے آئیں گے؟ اسم میں. خود اسم میں وہ وزن نہیں پایا جاتا، سمجھے؟ جیسے شم مارا، شم مارا یہ صیغہ ماضی کا ہے، کس نے اپنے گھوڑے کا نام رکھ دیا، تو یہ وزن کہاں سے آیا؟ فعل سے، اصل میں صیغہ فعل کا ہے، یہ جیسے زوریبا یہ وزن فعل میں ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا، لیکن کس نے یہ نام اٹھا کر اپنے گدے کا رکھ دیا مثلا، اب اس کا کیا نام ہے؟ زوریبا، بیچارے کی ہر روز پٹائی ہوتی ہے بھائی، تو اس کا نام رکھ دیا، تو اب یہ فعل اسم میں تو نہیں آیا ہوتا، لیکن اس وقت یہ علم ہے، اسم ہے، اور کہاں سے آیا؟ فعل سے آیا. اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، وزن فعل سبب بنے گا، لیکن اس کی کیا شرط ہے؟ کہ وہ خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، ولا یوجد فی الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے. کہتے ہیں بھائی جب اسم میں پایا نہیں جاتا تو پھر سبب کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں پایا جائے گا، لیکن ویسے نہیں، الا منقولا عن الفعل، مگر کس طرح پایا جائے گا؟ فعل سے نقل ہو کر، قشم مارا وزوربا، اور اگر وہ علم یختص به، اور اگر وہ خاص نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فیجب ان یکون فی اولہ احدا حروف المضارعات، کہ واجب ہے کہ اس کے شروع میں کیا آنا چاہیے؟ حروف مضارع میں سے کوئی ایک. حروف مضارع کون سے ہیں؟ اتینا میں سے کوئی ایک آنا چاہیے. دوسری شرط، ولا یدخلہ الہاء، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو. تو دیکھو وزن فعل دو قسم پر ہے مولانا، وزن فعل سبب بنے گا، لیکن اس کے سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ وزن خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں کبھی بھی، اور اگر آئے بھی تو کہاں سے نقل ہو کر آئے؟ فعل سے. یہ شرط اگر ایسا نہیں تو پھر دوسری شرط پوری ہونی چاہیے، کیا؟ حروف عطینا میں سے کوئی آتا ہو اور آخر میں ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو. احمد، جیسے احمد یہ بر وزن اکرم ہے مولانا، افعال وزن ہے، یہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، تو اس کے اندر ہم نے کیا شرط لگائی تھی؟ حروف میں عطینا میں سے کوئی ایک شروع میں آئے، تو اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ الف حمزہ. اور دوسرا مولانا، دوسری شرط تا کو بھی یہ قبول نہیں کرتا، اس کی مؤنث احمدہ نہیں آتی. وہ یشکر یہ بھی اسی طرح ہے مولانا، اس کے شروع میں یا ہے. تا علم اس کے شروع میں کیا ہے؟ تا ہے. نرجس اس کے شروع میں کیا ہے؟ نون ہے. فیعمل منصرف، پس یعمل جو ہے منصرف ہے. دیکھو یعمل یہ بھی وزن فعل ہے، اور اس کے شروع میں پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے، کیا؟ یا بھی آئے، لیکن دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی، وہ کیا؟ کہ تا کو قبول نہ کرے، اور یہ تو کیا کرتا ہے؟ تا کو یعمل کہتے ہیں مولانا، وہ اونٹ جو خوب کام کرنے والا ہو، تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ یعملتو. فیعمل منصرف، یعمل جو ہے منصرف ہے. لقبولها الہا، اب وجہ اس کی کہ یہ کیا کر لیتا ہے؟ ہاں کو قبول کر لیتا ہے. کقولہم، جیسے عرب کہتے ہیں ناقتن یا عمالتن، کام کرنے والی اونٹنی. یہ تو تھے اسباب مناصر مولانا، اب کچھ واپسی کے اسباب بیان ہوں گے. یہ اسباب وہ تھے، یہ جب کسی اسم میں آ جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ منصرف سے غیر منصرف. اگر غیر منصرف کو پھر منصرف بنانا ہو تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں اب اس کی شرائط بتائیں گے. بھائی دیکھو، کہتے ہیں ہم نے آپ کو کیا بتلایا؟ نو اسباب بتائے. نو اسباب میں سے آپ نے پڑھا کچھ میں علمیت شرط تھی، کچھ میں علمیت آ سکتی تھی، کتنی قسم کے تھے، اور کچھ میں آ ہی نہیں سکتی، ان کی تو بات ہی چھوڑیں. کتنی قسم کے تھے اسباب مناصر؟ دو. کچھ کے اندر عالمیت کیا تھی؟ شرط تھی. اور کچھ کے اندر عالمیت جمع ہو سکتی ہے لیکن شرط نہیں ہے. اب کس میں شرط ہے، کس میں آ سکتی ہے، آؤ تقسیم کرتے ہیں. عدل، عدل کے اندر عالمیت شرط ہے یا جمع ہو سکتی ہے؟ جی جمع ہو سکتی ہے، شرط اس کے اندر ضروری
نہیں.
عدل آپ رکھو مولانا، ابھی آپ سے امانت واپس لوں. آگے ٹھہرو بھائی. دوسرا کیا ہے؟ وصف، وصف میں تو عالمیت آتی نہیں. تانیث، تانیث کتنے قسم پر تھی؟ بتا. تانیث بتا میں کیا تھی؟ عالمیت شرط تھی. جن میں شرط تھی وہ ادھر والوں میں تقسیم کرتے ہیں. بھائی تانیث بتا آپ رکھیں اپنی جیب میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے کیا ہے بھائی؟ تانیث کی ابھی بات چل رہی ہے. تانیث مانوی، تانیث مانوی کے اندر بھی کیا ہے؟ المیہ شرط تھی، یہ شرط والے یہ آپ رکھیں اپنے پاس پیتانی سے مانوی. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ حجمہ. حجمہ کے اندر بھی کیا شرط ہے؟ علمیت شرط ہے. حجمہ آپ رکھیں بھائی، شرط والے ادھر دے رہا ہوں اور جن میں صرف جمع ہو سکتے ہیں ادھر. آگے کون ہے بھائی؟ معرفہ آ گیا، معرفہ تو خود علمیت، جمع جمع تو خود دو کے قائم مقام ہے. اس سے آگے چلو بھائی ترکیب، ترکیب کے اندر علمیت شرط ہے یا نہیں ہے؟ شرط، اس میں بھی علمیت شرط ہے، ترکیب آپ رکھو بھائی. آگے بھائی الف نون زائدتان، اس کے اندر علمیت شرط ہے. جب اسم ہو تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ علمیت شرط ہے، یہ آپ رکھو بھائی. آگے بھائی وزن فعل، وزن فعل کے اندر جی، وزن فعل کے اندر علمیت شرط ہے جی، اس میں علمیت شرط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس میں تو صرف یہ بتایا تھا کہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اگر فعل میں نہیں خاص اسم میں بھی آتا ہے تو شروع میں آتا ہی نہ میں سے کوئی آئے اور آخر میں ہاں کو قبول نہ کرتا ہو. ہاں البتہ یہ وزن فعل اسم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، احمد جمع ہوا یا نہیں ہوا علمیت کے ساتھ؟ یہ آپ رکھو بھائی. کون سا؟ وزن فعل، وزن فعل آپ ٹھیک ہے. تقسیم ہو گئی، آپ کے پاس کیا ہے؟ عدل. آپ کے پاس کیا ہے؟ وزن فعل. ان دونوں میں علمیت شرط تھی نہیں، ویسے جمع ہو رہی تھی. اب ایک کلمہ ہے اس میں دو سبب ہیں منع صرف کے، ایک تھی علمیت ایک تھا عدل. یا مولانا ایک تھی علمیت ایک الف نون اوہو نہیں وزن فعل، یہ دو تھے. اب اس میں سے علمیت کو ذرا ختم کر دو، علمیت ختم کر دی کتنے سبب رہ گئے؟ ایک. تو اسم کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور اس میں سبب کوئی باقی ہے یا سارے سبب ختم ہو گئے؟ ایک ہے. اور ایک سے کوئی غیر منصرف بنتا ہے؟ نہیں. تو وہ اسباب مناسب علمیت کو ختم کر دیں ایک اسم میں سے جس کے اندر علمیت سبب بن رہی ہو. سمجھ میں آیا؟ علمیت کے علاوہ نہ ہو دو اسباب. علمیت جب آپ ختم کریں گے تو اسم میں کتنے اسباب رہ جائیں گے؟ ایک رہ جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف. اچھا اب آپ جی کیا تھا؟ تانیث بتا، تانیث بتا قائمتوں، یہ کس کا نام رکھا؟ قائمتوں ہم نے ایک عورت کا نام رکھا قائمتوں. اب ہم نے یہ کیا ہے؟ تو دو سبب اس میں کون کون سے ہوئے؟
علمیت اور تانیث.
ایک علمیت اور ایک
تانیث.
اب اس میں سے ذرا علمیت ختم کر دو تو یہ کیا بن گیا؟ منصرف غیر منصرف، منصرف بن گیا. اور کتنے سبب اس میں باقی رہ گئے؟ ایک بھی نہیں رہا، کیونکہ علمیت تو آپ نے ختم کر دی اور تانیث ہے تو، لیکن تانیث کے لیے تو کیا شرط تھی؟ اور شرط ہے اس کی، جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، لہذا یہ تانیث ہے تو لیکن مؤثر نہیں. تو آپ کو سبب منع صرف ہے نہیں، آپ کے سب میں اسی طرح ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ تانیث، تانیث مانوی بھائی، تانیث ایک دیکھو زینب، تانیث مانوی ہے اور دوسری شرط کیا ہے؟ عالمیت. میں نے عالمیت ختم کی، تانیث مانوی رہ گئی، لیکن یہ تانیث مانوی اب کسی کام کی نہیں کیونکہ اس کے لیے شرط کیا تھی؟ اور اس کی تو شرط ہی نہیں، اور جب شرط نہیں تو مشروط نہیں، لہذا اب یہ تانیث ہے لیکن یہ تانیث سبب نہیں بنے گی. آگے عجمہ، عجمہ کے اندر بھی عالمیت شرط تھی. دیکھو اب یہ عجمہ ہے، یہ عالمیت ہے، عالمیت ہم نے ختم کر دی، کیا رہ گیا؟ عجمہ. اب یہ عجمہ مؤثر ہوگا؟ نہیں. سبب بنے گا؟ نہیں. عجمہ تو ہے، لفظ تو عجمی ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن یہ سبب نہیں بنے گا کیونکہ اب ایک بھی سبب نہیں ہے اس کے اندر، سب میں اسی طرح ہے. آگے کیا تھا بھائی؟ ترکیب، ترکیب مولانا یہ ترکیب ہے، یہ عالمیت، عالمیت ختم کر دی، باقی صرف کیا رہ گئی؟ ترکیب رہ گئی، لیکن یہ ترکیب مؤثر ہے کیونکہ اس کی شرط نہیں، تو منصرف ہوا اسم اور اس میں کوئی ایک بھی سبب نہیں. آگے الف نون زائدتان اسم کے اندر، یہ الف نون عمران تھا، عمران کے اندر ہم نے کیا ختم کی؟ علمیت ختم کی. اب الف نون زائدتان ہیں تو، لیکن یہ سبب بن رہے ہیں
نہیں،
تو اب کتنے سبب رہ گئے اس کے اندر؟ کوئی سبب بھی نہیں رہا. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے یہی بات کریں گے جو میں نے کی. وَعَلَمْ جَانْ لَيْتُ أَنَّا كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَةُ، ہر وہ سبب جس کے اندر شرط لگائی گئی تھی کس چیز کی؟ عالمیت کی. وہ کون کون سے تھے؟ دیکھو بھئی، یہ جو ادھر ہم نے میں نے رکھوائے تھے ان کے نام الگ ترتیب آئیں گے. وَهُوَ الْمُؤَنَّسُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ، اور آپ کے پاس کیا تھا؟ اُجْمَتُ، آگے وَالتَّرْكِيبُ، آگے والاسم الذي فيه الالف والنون الزائدتان. اچھا، او لم يشترط فيه، یا وہ اسباب جن کے اندر عالمیت کی شرط نہیں لگائی گئی. لم يشترط فيه ذلك، ہاں واجتمع مع سبب واحد فقط، البتہ وہ جمع ہو جاتی ہے کسی ایک سبب کے ساتھ. وہ کون کون سے تھے جو ادھر رکھوائے تھے؟ بھئی شرط نہیں ہے، ویسے جمع ہو رہی ہے جن کے ساتھ عالمیت. وہ کیا ہے؟ عدل تھا، یعنی عالم معدول تھا. عالم جس میں عدل ہو اس کو عالم معدول کہتے ہیں. اور دوسرا کیا تھا؟ وزن فعل تھا. دیکھا، اذا نکرا، ان سب کو جب نکرا بنا دیا جائے، سب سے تن بھائی معرف عالمیت ختم کی تو کیا بن جائے گا؟ نکرا بن جائے گا. صرفا تو کیا پڑھیں گے؟ یہ کیا بن جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے. اما فی القسم الاول، یہ جو قسم ہے مولانا قسم اول، یہ منصرف بن جائیں گے. کیوں؟ فلبقاء الاسم بلا سبب، اس لیے کہ اسم باقی رہ گیا بغیر کسی، کوئی ایک بھی نہیں اس میں. وما فی الثانی، اور یہ جو دوسری قسم ہے مولانا، فلبقائه علی سبب واحد، اس لیے کہ اسم باقی رہ گیا کتنے پر؟ ایک سبب پر. تقول، مثال کے طور پر آپ نے کہا، جاءنی طلحہ، تو آیا میرے پاس طلحہ. بھئی دیکھو یہ غیر منصرف ہے، خاص طلحہ مراد ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو اس میں کتنے اسباب ہوئے منع صرف کے؟ دو. کون کون سے؟ تانیث بتا اور علمیہ. آپ اس میں سے اس کو نظرہ نکرہ بنا دو، تین چار ہیں، سب کا نام طلحہ ہے. میرے پاس، میں نے کہا جاءنی طلحہ آخر، میرے پاس دوسرا طلحہ آیا تھا. اب علمیت ختم ہو گئی مولانا، اس لیے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو، اور میں نے تو دو کا نام کیا رکھ دیا ہے، اور اس میں تو شرکت آ گئی، لہٰذا یہ عالم نہ رہا. تو اب میں نے کہا دوسرا طلحہ آیا تھا، یہ والا طلحہ نہیں آیا تھا، تو اب تو عالمیت ختم ہوئی. جب عالمیت ختم ہوئی تو سبب بھی ختم. وَطَلْحَةٌ آخَرُ وَقَامَ عُمَرُ وَعُمَرٌ آخَرُ وَزَرَبَ أَحْمَدُ وَأَحْمَدٌ آخَرُ وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ، اور ہر وہ اسم جس کی اضافت کی جائے غیر منصرف، اذا اضیفا او دخلہ اللام فدخلہ الکسرہ. بھئی آپ نے ابھی پڑھا تھا غیر منصرف کا حکم کیا تھا، کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. لیکن کہتے ہیں جب اس غیر منصرف کی اضافت کر دیں، یا اس پر کیا داخل ہو جائے؟ الف لام داخل ہو جائے، تو پھر فدخلہ الکسرہ، اس پر کیا داخل ہو جاتا ہے؟ کسرہ داخل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا کیا داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھو مولانا، یہ جو ہم لفظ یہ اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس پر کیا کیا نہیں پڑھتے؟ کسرہ اور تنوین. اس وجہ سے کہ کسرہ اور تنوین فعل میں بھی نہیں آتے. فعل کبھی پر فعل پر جر کسرہ آتا ہے؟ نہیں. تنوین آتی ہے؟ نہیں. تو فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس لیے کہ فعل کیا ہوتا ہے مولانا؟ ثقیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دونوں بھی ثقیل ہیں. تو لہذا اب فعل میں یہ چیزیں ثقیل ہیں، ہاں، تو یہ چیزیں فعل میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ فعل میں پہلے ثقل زیادہ ہے، حروف زیادہ ہیں، گردان ہوتی ہے، تو ان کے آنے سے مزید ثقل پیدا ہو جائے گا، تو یہ فعل میں نہیں آتی. تو یہ جو غیر منصرف ہے اس میں بھی ثقل آ گیا، دو سبب آ گئے، تو یہ فعل کے مشابہ ہوا. فعل کے اندر دو ثقل ہوتے ہیں مولانا، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، بس دو قسم کے فرع، دو فرعیتیں ہوتی ہیں، تو ان کے اس میں بھی دو فرعیتیں آ گئیں. اب کیا کروں بھائی، یہ تو بات گہرائی کی طرف چلی گئی. اچھا بس اتنا یاد رکھو، یہ جو دو اسباب منع صرف ہیں ان کی وجہ سے اس میں کیا آ جاتا ہے، اسم میں ثقل آ جاتا ہے، اور جب ثقل آ جاتا ہے تو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کیونکہ یہ ثقل کی وجہ سے مشابہ ہو گیا فعل سے. اسم میں جب دو ثقل آ گئے تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ فعل سے، اور فعل میں کسرہ اور تنوین نہیں، تو اب اس میں بھی ہم نے حکم لگا دیا کہ اس میں بھی کسرہ اور تنوین نہ آئے، کیونکہ اب یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہو گیا. تو جو حکم فعل کا تھا وہ حکم کس کو دے دو؟ اسم کو بھی دے دو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یاد رکھو، یہ جو اضافت ہے اور یہ جو الف لام کا داخل ہونا، یہ الف لام، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اسم کے بڑے خاصے ہیں. کیسے بڑے خاصے ہیں؟ کیا مانا بھئی بڑے خاصے؟ اسم کی کئی خاصے انہوں نے گنوائے. اس پر کیا داخل ہوتا ہے؟ تنوین آتی ہے، اس پر جار آتا ہے، جو اس کی جمع آتی ہے، اس کا تثنیہ آتا ہے، وہ موصوف بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ دو خاصے جو ہیں، الف لام اور اضافت، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، اس لیے کہ یہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں. اضافت سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے، اور الف لام سے بھی مدلول اسم. میں کہتا ہوں غلام، غلام، یہاں 100 غلام کھڑے ہیں، اس کو بھی، اب یہ غلام ان کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی، چھٹے پر بھی. تو غلام کے یہ سارے مدلول ہیں، ان پہ دلالت کر رہا ہے، ہر ایک پہ کیا کر رہا ہے؟ اسے بھی دلالت کر رہا ہے، اسے بھی دلالت کر رہا ہے. لیکن ذرا اس کی اضافت کر دو، غلام زیدین، زید کا غلام. اب صرف ان میں سے ایک ہے جو زید کا غلام، اس پہ اطلاق ہو رہا ہے، باقی کسی پر بھی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ مدلول اسم بدل گیا. پہلے یہ دلالت کر رہا تھا، سب میں سے کسی پہ بھی دلالت کر سکتا تھا، عام تھا، ایک خاص پہ دلالت کر رہا ہے، تبدیلی آئی. میں کہتا ہوں اسی طرح غلام ان سب پہ اطلاق ہو. اب میں کہتا ہوں الغلام، الف لام آنے سے کیا گئی؟ تعریف. کوئی خاص غلام مراد ہے؟ اب مولانا وہ خاص غلام مراد ہوگا، باقی غلام مراد تو دیکھو، الف لام اور اضافت سے کیا ہوا؟ مدلول اسم میں کیا آ گئی؟ مدلول اسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو لہذا ان کو اسم کے بڑے خاصے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے خاصے ہیں اسم کے یہ دو. تو جب یہ دو آ گئے مولانا، بھائی غیر منصرف پر ہم نے کیا حکم لگایا تھا؟ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ فعل کے ساتھ مشابہ ہے، اور فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، تو اس میں بھی کسرہ اور تنوین. لیکن جب اس میں اضافت آ گئی، جب یا جس پر الف لام آ گیا، تو الف لام تو اسم کا بڑا خاصہ ہے، اور اضافت بھی اسم کا بڑا خاصہ ہے، تو اس کی اسم کی طرف والی جہت بڑی قوی ہو گئی، اور اب وہ مشابہت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اب وہ مشابہت اثر انداز اور حکم ختم ہوا. وہ فیل والا وہ کیا تھا؟ تنوین نہیں آ سکتی اور کسرہ. تنوین تو اب بھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ معنی موجود، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی، اضافت ہو تو تنوین، لیکن کسرہ آ جائے گا. اب سمجھ میں آیا؟ تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے، وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ، اور ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، اذا اضیف، جب اس کی اضافت کر دی جائے، او دَخَلَهُ اللَّامُ، یا اس پر لام یعنی الف لام داخل ہو جائے، فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ، تو اس پر کسرہ بھی داخل ہو جاتا ہے. دیکھو، مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ اضافت ہے، وَمَرَرْتُ بِالْأَحْمَدِ، دیکھو الف لام ہے تو کسرہ آ گیا. کیا ارادہ ہے؟ آگے چلیں؟ یہ میں تو آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی ارادہ ہے؟ میرا ارادہ تو بہت آگے تک جانے کا ہے. ہاں آپ کا بھی ارادہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہمارے پاس دن ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ دن بالکل نہیں ہے. ایک دن میں کام کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کام بڑھ گیا ہے. المقصد الاول فی المرفوعات. مقصد اول ہے یہ مولانا مرفوعات میں. انہوں نے بتایا تھا کتنے مقاصد آئیں گے بھائی؟ جی تین مقاصد آئیں گے. تو یہ مقصد اول شروع ہوا بھائی. یہ اس میں مرفوعات کا بیان ہوگا. کہتے ہیں الاسماء المرفوعات ثمانیت اقسام اقسام. مرفوعات کتنی قسم پر ہیں؟ آٹھ قسم پر ہیں. الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله. ایک فاعل ہے, ایک مفعول معلوم یعنی نائب فاعل ہے. والمبتدا والخبر وخبر ان کی خبر ہے. واخواتها ان اور اس کے جو مشابہ ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. واسم کان واخواتها یعنی افعال ناقصہ کا اسم ہے. واسم ما ول المشبہتین بلیس ما ولا مشبہتین بلیس کی کا اسم. وخبر اللتی لنفی الجنس اور لائن نفی جنس کی خبر. فصل الفاعل کل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ علی معنی انہ قام به لا بقا علیہ. الفاعل فاعل کل اسم ہر وہ اسم ہے. قبله فعل جس سے پہلے کیا آئے؟ فعل آئے. او صفت یا اس سے پہلے کیا آئے؟ صفت آئے. ایسا فعل ایسی صفت اسند الیہ جس کا اس کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ اسناد. علی معنی اس معنی پر اس طور پر کہ انہو قام بہ کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے. لا وقع علیہ اس پر واقع نہیں. یہ ترکیب کی بات آ گئی بھائی. آپ جانتے ہیں ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے. جب بھی ضرب آئے گا وہ فاعل چاہے گا. ہاں وہ فاعل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوا ہوگی, کبھی کیا ہوگا اس میں ظاہر ہوگا ضرب زید ہوگا. تو ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے. وہ فاعل کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی ضمیر ہوگی. اچھا اسی طرح ہر فعل مجهول کے لیے نائب فاعل چاہیے. فعل معروف کے لیے کیا چاہیے تھا؟ فاعل. اسی طرح یاد رکھو ہر صفت کے صیغے کے لیے فاعل چاہیے. یعنی اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں تفضیل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو قائمون قائمون کے یہ قائمون کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل. جیسے ضربہ کے اندر فاعل ہوتا ہے ہوا ضمیر, اسی طرح قائمون کے اندر فاعل ہے ہوا ضمیر. ہوا بھی آ سکتی ہے اس میں اور بھی. تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ فاعل. تو جیسے ضربہ فاعل کو چاہتا ہے, ضاربون بھی کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو. ہاں البتہ ایک بات ہے, ضربہ کا فاعل عموماً کیا آئے گا؟ اس میں ظاہر آئے گا. کبھی کبھار اس کے اندر ضمیر بھی آ جائے گی. جبکہ ضاربون کے اندر اکثر کیا آیا کرے گی؟ ضمیر. ہاں اس میں کبھی کبھی فاعل اس میں ظاہر آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ تو جیسے ضاربہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے ضاربہ زیدون, اسی طرح ضارب کا بھی اگر آگے اس میں ظاہر آ گیا فاعل وہ اس کو بھی کیا دے گا؟ رفع دے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکیب کی بات ہے مولانا. ترکیب بڑی ضروری چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے. کیا بات ہوئی یہاں تک؟ فعل کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی فعل بغیر فاعل کے آ سکتا ہے؟ اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور وہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ عموماً اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آگے اس میں ظاہر بھی ضارب ان کے اندر ہمیشہ فاعل کون ہوگا؟ ضمیر ہوگی. لیکن کبھی کبھار آگے اس میں ظاہر بھی تو یہ اس میں ظاہر کو کیا دے دے گا؟ رفع دے دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح صفت مشبہ, صفت مشبہ بھی ہمیشہ کیا چاہے گی؟ فاعل. وہ فاعل اس کے اندر کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی چھپی ہوئی. لیکن کبھی کبھار فاعل اس کا آگے ظاہر بھی آ سکتا ہے، یہ اس کو رفع دے گی. اسی طرح ہمارا نا اس میں تفضیل، اس کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگی ضمیر، لیکن کبھی کبھار آگے اس کا فاعل کیا آ سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی، یہ اس کو کیا دے دے گا، رفع دے دے گا. اسی طرح ہمارا نا مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیشہ کیا ہوگا فاعل، یا کبھی کبھار کیا ہوگا آگے اس میں ظاہر آ جائے گا. جبکہ فعل مجھول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح اس میں مفعول کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے، نائب فاعل چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترکیب کرتے ہیں مولانا. ضرب زید، کیا ترکیب کرو گے؟ ضرب فعل، زید مرفوع لفظان فاعل، مرفوع زید فاعل مرفوع، کیا ترکیب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ. اچھا دوسری ترکیب کرو، زید ضرب، زید کیا ترکیب کریں گے، زید فاعل نہیں بناتے ضرب کا. بھائی یاد رکھو، کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ کا ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے. بھائی مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل کبھی فعل پر مقدم، تو معلوم ہوا یہ تو مقدم بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو لہذا معلوم ہوا یہ فاعل تو نہیں، تو پھر کیا بنے گا، مبتدا بنے گا. تو زید مبتدا، آگے ترکیب کرو، ضرب فعل ہوا ضمیر، اس کے اندر فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے، زید کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا، جملہ اسناد آ گیا یا نہیں آ گیا ضمیر کی طرف اس ضربہ کا، جی ضرب لگانے والا کون ہے، ہوا، اور وہ ہوا کون ہے، زید. تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اسناد آ گیا والا نا، یہ جملہ بن گیا پورا. تو ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، یہ کیا ہوئی، خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب آ رہی ہے، آپ ترکیب کرو، زید قائم، زید مبتدا، قائم نہیں، ضربہ میں کیا ضروری تھا، فاعل، تو قائم بھی کون سا صیغہ ہے، اس میں فاعل، اس کے لیے بھی کیا چاہیے، تو کیا ترکیب کرو گے، قائم صیغہ، اس میں ہوا ضمیر، اس کے اندر جو کس کو راجے، زید کو، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہوتا ہے، جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کے مشابہ ہے. جیسے جملے کے اندر مولانا فعل فاعل کو چاہتا ہے، چونکہ اس کا بھی فاعل آ گیا تو یہ مشابہ تو جملے کے ہو گیا، لیکن یہ جملہ نہیں ہے. قائم ان کو کوئی جملہ کہتا ہے صرف قائم ان کو، نہیں، تو یہ شبہ جملہ تو ہے لیکن جملہ نہیں. تو یہ شبہ جملہ ہو کر زید کے لیے خبر، کیا بنی، خبر. چلو بھائی آگے ترکیب کرو، عامر مضروب، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، شاب آسان ہے، ترکیب کرو بھائی، عامر مبتدا، مضروب صیغہ، صیغہ اس میں مفعول، ہاں آگے، ہوا ضمیر، اس کے اندر شاباش کیا ہے، نائب فاعل بنے گی، کیونکہ فعل مجھول میں کیا آتا ہے، نائب فاعل، تو اس میں مقول میں بھی کیا آتا ہے، نائب فاعل، تو ہوا ضمیر اس کے اندر فعل مجھول، اس کے اندر نائب فاعل، اس میں مقول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر عامر کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، ترکیب بڑی آسان ہے. اچھا آگے کرو بھائی ترکیب، زیدن، زیدن شریفن، زید مبتدا، صیغہ صفت مشبہ، شاباش، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے، زید کو، جی مشکل ہے کوئی ترکیب میں، صفت مشبہ، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا آگے آپ تم ترکیب کرو، زیدن شریفن، چلو پہلے میں کر دیتا ہوں، زیدن شریفن ابوہ، یا زیدن ضرب ابوہ، زیدن ضرب ابوہ، بھئی ابو کس حالت میں ہے، حالت رفیع میں. یاد رکھو جملے کے اندر جب فعل آ جائے کوئی چیز فاعل کے علاوہ مرفوع نہیں آ سکتی اس کے بعد. اور یہاں تو فعل کے بعد کیا چیز آ رہی ہے؟ ابو کیا کس حالت میں آ رہا ہے؟ حالت رفیع میں. اور فعل کے آنے کے بعد کون صرف حالت رفیع میں آ سکتا ہے؟ اور کوئی آ سکتا ہے؟ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ ضربا کے لیے فاعل ہے. ضربا فعل. اچھا زید مبتدا، ضربا فعل، ابو مرفوع مضاف، ہذا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ فاعل. کس کے لیے؟ ضربا کے لیے. فعل اپنے فاعل سے، باقی ترکیب پھر اسی طرح، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ ترکیب. تو دیکھا کبھی زید ضربا کے اندر، ضربا میں ضمیر فاعل بن رہی ہے، کبھی ضربا کے اندر آگے اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے. صفت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، زید قائم اس میں کون تھا؟ ضمیر تھی آگے، زید قائم ابوہ، زید مرفوع، زید مبتدا قائم صیغہ اس میں فاعل، آگے ہوا نہیں، آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے جی، ابو مضاف ہا ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کر قائم کے لیے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر. اب ذرا ترجمہ کرو، زید قائم ابوہ، وہ اثر کے بیماری کے قریب آئے نہیں اثر تو زید قائم ابوہ ترجمہ کرو، زید کے کھڑا ہے اس کا باپ، زید ضربا ابوہ، زید کی پٹائی کی اس کے باپ نے. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو فاعل جو ہے فعل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے صیغے کے لیے بھی آتا ہے. یہ بھائی اس میں فاعل صفت ہے یا نہیں؟ اس صفت ہے مشبہ یا صفت ہے؟ اس میں مفعول اس کے لیے نائی فاعل تھا، وہ بھی صفت کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل بھی کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ ہے. صفت پہ دلالت کرتے ہیں یا نہیں؟ اضرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ پٹائی کرنے والا. عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو یہ صفت ہے یا نہیں؟ ضارب کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والا، تو یہ صفت ہے. مضروب کیا معنی؟ جس کی پٹائی. یہ ساری صفت کے صیغے ہیں. تو جیسے فعل فاعل کو چاہتا ہے صفت کے صیغے بھی فاعل، یا جیسے فعل معروف فاعل کو چاہتا ہے، فعل مجهول نائب فاعل کو چاہتا ہے، اسی طرح صفت کے بھی اکثر صیغے کس کو چاہتے ہیں؟ فاعل کو. اور اس میں مفعول کس کو چاہتا ہے؟ نائب فاعل کو چاہتا ہے. اور جیسے فعل کے لیے کبھی فاعل ضمیر آتی ہے، کبھی فاعل اس میں ظاہر آتا ہے، اسی طرح صفت کے صیغے کے اندر بھی کبھی فاعل ضمیر آتی ہے اور کبھی فاعل اس میں ظاہر آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ ذرا ترکیب کی طرف. الفاعل کل اسم قبلہ فعل. اس میں فاعل کی بات نہیں کر رہے، فاعل کی بات کر رہے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ فاعل ہوتا ہے جس کی طرف فعل کا اسناد ہو یا صفت کا اسناد ہو. یہی بات کر رہے ہیں. الفاعل کل اسم، ہر اس اسم کا نام ہے، قبلہ فعل، جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل. او صفت، یا اس سے پہلے کیا ہو؟ صفت. ہے اسنید الیہ، جن کا اس کی طرف کیا ہو رہا ہو؟ اسناد. علی معنی، اس طور پر، اس معنی میں کہ انہ قام بہ، کہ وہ فعل ان کے ساتھ قائم ہے. بھائی فعل اس کے ساتھ قائم ہے. ضاربا زید، کیا معنی؟ پٹائی کس نے کی؟ تو پٹائی زید کے ساتھ قائم ہے. یہ پٹائی کرنے والا ہے، زید ہے تو ضرب ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. تو یہ معنی ہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو. مولانا لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. دیکھو زید ضاربا عمرا، ضاربا زید عمرا، تو فعل کا تعلق عمران سے بھی ہے، لیکن کس اعتبار سے ہے؟ فعل ضرب اس کے ساتھ قائم ہے یا اس پر واقع ہے؟ جی اس پر واقع ہو رہی ہے. منصوب کی بات کر رہا ہوں، مفعول کی. تو لا واقع علیہ کے ذریعے مفعول کو نکال دیا. کس کو نکال دیا؟ نہیں نائب الفاعل کو نکال دیا. دیکھو ضرب فعل ہے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ضرب بھائی پہلے معروف بناؤ. ضرب زید عمران, زید نے کس کی پٹائی کی؟ اب اس کو فعل مجھول بناؤ. ضرب عمرون, عمر کی پٹائی کی گئی, تو ضرب فعل ہے. اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اسم کی طرف. اور کس طور پر یہ ضرب اس کے ساتھ قائم ہے عمر کے ساتھ یا اس پر واقع ہے؟ اس پر واقع ہے, اس کی پٹائی کی گئی ہے, یہ ضرب اس پر واقع ہوئی ہے. اور قائم کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ. زید ہے تو ضرب ہے, زید نہیں تو ضرب بھی نہیں ہے. تو یہ فعل نائب الفاعل کو نکال دیا. الفاعل کل اسم, ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو, اس ندا الیہ اور اس فعل یا اسم کا اسناد ہو اس اسم کی طرف, علی معنی اس معنی پر کہ انہ قام بہ, کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے. لا وقع علیہ, اس پر واقع جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا. جی ترکیب کرو مولانا. کون کرے گا ترکیب بھائی؟ کس کی باری تھی؟ قام زید کی ترکیب کرو. شاباش. جی میں نے ابھی ضابطہ بتلایا تھا کہ فیل کے بعد صرف کون آ سکتا ہے؟ مرفوع. معلوم ہوا فائل. ہاں شاباش. آگے تک بھائی ترکیب کرو. زید ضارب ابوہ عمران. جی آسان ہے ترکیب بھائی. دیکھیں زید مبتدا, ضارب اسم فاعل, ابوہ ابو مضاف, ہا ضمیر مضاف, مضاف مضاف الیہ مل کر کیا؟ شاباش. یہ فائل ہوا ضارب ان کے لیے. آگے منصوب. یہ امرن, یہ ضارب ان کے لیے مفعول ہوا. سمجھ میں آیا؟ جیسے فعل فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب, اس میں فائل بھی فائل کو رفع اور مفعول کو, وہی کام یہ صفت کے صیغے کریں گے جو فعل کیا کرتا ہے. جی آگے اس میں فائل, تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ ہاں شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر. اب ترجمہ کرو. زید ترجمہ کرو بھائی. جی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے مولانا بھائی. ضاربن اس کا اسناد کس کی طرف ہے؟ ہاں اس کا فائل کی طرف اسناد ہو رہا ہے. کون ہے اس کا فائل؟ عمر فائل. دیکھو نیچے دیکھ رہا. ضاربن کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ فائل کون ہے اس کا بھائی؟ ابھی تو نے ترکیب کی تھی ضاربن صیغہ اس میں فائل, ابوہ اس کا فائل. تو ضاربن کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ابوہ کی طرف. معلوم ہوا یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ ابوہ کے ساتھ. معلوم ہوا پٹائی کرنے والا کون؟ ابوہ. تو اس کے مطابق اب ترجمہ کرو. زید کی پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ. کس کی؟ عمر کی. زید کی اس کا باپ عمر کی پٹائی کرنے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھو یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کا اسناد ہوا ہے. تو اب بتاؤ مولانا, قام زید, اس کے اندر فاعل کون؟ زید. زید ضارب ابوہ عمرن, اس جملے کے اندر فاعل کون؟ ابوہ. تو اس پہ اب ذرا وہ تعریف لگاؤ اس میں فاعل کی. فاعل کی مولانا, فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا صفت ہو. تو دیکھو زید سے پہلے کیا ہے؟ فعل, اور اگلے میں ابوہ سے پہلے کیا ہے؟ صفت ہے، اس نیرا الہی، اور اس فعل اور اس صفت کا اسناد اس اسم کی طرف ہو رہا ہے، علامہ انا انہ قام بہ، اس طور پر کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں ہے۔ وما ضرب زید عمران، یہ فعل منفی کی مثال ہے، ما فعل حرف نفی، ضرب فعل، زید فاعل، عمران مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وکل فعل لابد له من فاعل مرفوع مظہر کذہب زید او مزمر بارد کذربت زید او مستتر کزید ذہب، بھائی ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے، یہ فاعل کبھی تو مولانا اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا، کبھی یہ ضمیر کی صورت میں آئے گا، یہ ضمیر کبھی ظاہر ہوگی کبھی مستتر ہوگی پوشیدہ ہوگی، کیا ہوگی؟ مستتر ہونا چاہیے ضابطے کے مطابق، لیکن مسموع تو مستتر ہے مولانا، مستتر مستتر ہی پڑھتے ہیں ہم، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، تو ضمیر دیکھو ابھی چھپی ہوئی ہوتی ہے کبھی ظاہر ہوتی ہے، بھائی زارا بو فائل کون نہیں واو، یہ واو کیا ہے زارا، اور تو یہ ضمیر بارز ہے ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، اور ایک ضمیر مستتر ہے چھپی ہوئی زارا با، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، تو یہ ضمیر مستتر، تو ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، وہ فاعل کبھی ضمیر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر، اور پھر ضمیر دو قسم پر ہے، کبھی ضمیر بارز ہوگی کبھی ضمیر مستتر ہوگی۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، اور ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل کا ہونا، مرفوعٍ ایسا فاعل جو مرفوع ہو، مظہرٍ اور کیا ہو اس میں ظاہر ہو، ذہب زیدن جیسے یہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور مثمرٍ بارزٍ یا کیا ہو فاعل ضمیر ہوگا، اور کیسی ضمیر ہوگا بارز، جیسے ضربتُ زیدن، ضرب فعل، تُبن ضمیر فاعل، زیدن مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، تو دیکھو ضربتُ میں تُبن ضمیر کیا ہے ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، او مستترین یا کیا ہو مولانا چھپی ہوئی ہو، کا زیدن ذہب، زیدن مبتدا، ذہب فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر زید کے لیے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اگر فعل کون سا ہو، بھائی فعل ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی، فعل لازم وہ جو صرف فاعل کو چاہے، فعل متعدی وہ جو فاعل کے ساتھ کس کو چاہے مفعول کو بھی چاہے، اس کے بغیر اس کا بات پوری نہ ہو، میں نے کہا وہ بھاگا مفعول کی ضرورت ہے نہیں، میں کہتا ہوں اس نے پٹائی کی اب مفعول کی ضرورت ہے، بھائی کس کی پٹائی کی، بغیر پٹائی جس کے پٹائی مفعول کے بغیر مضروب کے بغیر ضرب ہو سکتی ہے نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل لازم اور فعل متعدی کا پتہ عموماً اردو ترجمے سے بھی ہو جاتا ہے، اگر فعل کے اندر ترجمے میں نے کا لفظ آ جائے تو معلوم ہو فعل متعدی ہے، اگر نے کا لفظ نہ آئے تو یہ فعل لازمی ہے، مثلا میں بھاگا نے کا لفظ آیا معلوم ہو بھاگنا لازمی ہے، میں نے زید کو دیکھا جی یہ کیا ہے متعدی ہے، رأیت زیدن یہ آپ دیکھو مفعول کے بغیر بات نہیں پوری ہو رہی، اچھا اور بناؤ، ضربتُ میں نے پٹائی کی، نہیں آیا یا نہیں آیا معلوم ہو مفعول چاہے گا، اور بھائی قعد وہ بیٹھا نہیں آیا نہیں معلوم ہو یہ کیا ہے لازم، تو فعل متعدی اور لازمی کا تبتہ اس ترجمے سے چلتا ہے، اگر نے آ جائے تو فعل متعدی، اگر نے نہ آئے تو عموماً تو لازم۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، جیسے ضرب زیدن ہاں مران سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا ایک استاد پڑھا رہا تھا شاگرد کو، پڑھاتے پڑھاتے یہاں پہنچا، کہنے لگا پڑھو بھائی، ضرب زید عمران، شاگرد نہیں پڑھ رہا، استاد نے پھر کہا پڑھو بھائی ضرب زید عمران، زید نے عمر کی پٹائی کی، شاگرد کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا، استاد نے کہا پڑھو بھائی کیوں نہیں پڑھتے، کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یا تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پڑھنا صحیح نہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم والی بات صحیح تو ظلم ہے، اسے میں اس کو نہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا. چلو بھائی، هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ.